أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہ اظہر، سعدی اصلاح الدین، یاسین بانو، رضوان احمد، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نکت سوال، عالیہ، نشاط کوسر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرانہ، ثنا قین، فرزانہ سلوک، شہینہ سریا، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نزارہ پائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، نزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، ثانیہ شہباز، عبیرہ شراز، شہناز سلطانہ، ماریہ شروختہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شہلاب صبا، امبر عمر، واسف حسین، ام تفشیش، نازمہ پروین، رانی شہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی، ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ کل ہمارا ایک نئی کلاس کو بک یو ایس اے کی ٹیوسڈے کو نا پاکستان کا کیا ٹائم بنتا ہے ابھی اس پہ کھلا اور پی ایم سے 7 PM تک ہے. جی آپ، وہ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ جو رہ گئے ہیں آپ کے فرینڈ سے کہ ہم نئی کلاس اسٹارٹ کریں گے، آپ کے ارد گرد جو جوائن کرنا چاہتے ہیں، 2 days کی اونلی کلاس ہے تو ایزیلی میرے حال میں لے سکیں گے، تو ضرور پلیز انوائٹ کریں ان کو اس کلاس کے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے سے پھر سپتمبر میں ایک اور شارٹ کورس اسٹارٹ ہوگا، وہ ان شاء اللہ ہم ساتھ میں اناؤنس کریں گے. فی الحال آپ اس کا ضرور سب کو بولیں کہ ابھی سارے جب بھی بات آپ کرتے ہیں. جی جی بالکل لے سکتے ہیں جس نے لینا ہے، کیونکہ اس ٹائم تک تقریباً پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی سارے ہم لوگ اٹھ ہی ہوتے ہیں نا. جی ازوا ہے یہ، اس لیے اس کا کیونکہ سپتمبر میں ان شاء اللہ اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے، ابھی بتائیں گے تو سارے بھول جاتے ہیں. سپتمبر میں ان شاء اللہ اس کی کلاسز اسٹارٹ ہوں گی، اینڈ میں دوبارہ سے ہم اس کا اناؤنس کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سب کو بتایا ہوا ہے مین 2017 کی جو کلاس ہے نا، وہ آپ کیونکہ آپ گروپ میں بھی فلائر سینڈ کیا تھا، اس کا فارم سارا کچھ آپ کو لنک میرا بھی اگر ہماری نور قرآن کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ضرور جو لوگ کہہ رہے تھے ہم نے فرسٹ کلاس لینی ہے تو ان بولیں کہ شروع سے اسٹارٹ کرنا ہے، کہ کلاس ابھی ہماری کل انٹروڈکشن تھا تو اسٹارٹ ہوا ہوا ہے، تو ان کو بولیں کہ پلیز جوائن کریں. تو صحیح، یہ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ آپ میں سے ایک شخص کو لازمن لے کے آئیں. ٹھیک ہے، اس قرآن کی طرف زیادہ لا سکیں گے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، لیکن جتنے زیادہ آئیں گے اتنا ہمارا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمیں ایمان کے ساتھی مل جائیں گے. آپ نے یہ دیکھیں، سسٹر نے یہاں پہ سینڈ کر دیا ہے نور قرآن کی ویب سائٹ پہ، اس کو آپ پیسٹ کریں اور اس کو آپ گوگلنگ، ان شاء اللہ آپ کو اس کا رجسٹریشن فارم بھی اور ٹائم بھی ایوری تھنگ اس کے اوپر نا آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ دونوں کا آپ کو یہاں پہ ہم نے لنک سینڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیل اسٹارٹ کرتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا، پہلے ہم ان شاء اللہ جو ہے لیسن کریں گے تفسیر کا، ریکیپ ریکیپ کے ساتھ ہی میں آپ کی گرامر کرواؤں گی. ٹھیک ہے، گرامر کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہم بریک دیں گے. تو 1 سے 18 آیا ان شاء اللہ، بہت ہی خوبصورت صورت ہے، دیکھتے ہیں اللہ پاک اس میں ہمیں کیا کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 258 آیت نمبر 1 سے 18 سورۃ التغابن. لیسن نمبر 258 آیت نمبر 1-18 سورۃ التغابن. چند باتیں سورۃ کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے 64 نمبر کی سورۃ ہے. سورت کا نام آیت نمبر 9 سے ہے جس میں لفظ تغابن آیا. تغابن کا لفظ غبن سے ہے. غین بانون اردو میں ہم بولتے ہیں. انشاءاللہ جب یہ لفظ آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے. دو رکوع ہیں, 18-18 آیات ہیں, 239 کلمات ہیں اور 1070 حروف ہیں. سورت کب نازل ہوئی, کس دور میں نازل ہوئی, اس کے بارے میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدنی دور کے بالکل شروع میں نازل ہوئی. کیونکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ مکی سورت ہے. ہم جب اس کا حصہ دیکھتے ہیں کچھ آیتیں ایسی ہیں مثلا جیسے شروع سے لے کے آیت نمبر 13 تک کا مضمون مکی لگتا ہے, 14 سے آخر سورت جو ہے وہ مدنی دکھتی ہے. تو دونوں کو ملا لیں تو جو درست بات لگتی ہے وہ یہ کہ یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں تھی جس میں کچھ رنگ ادھر کا تھا کچھ ادھر کا تھا, حالات کے مطابق ہوتا. اس کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ سما بسر, سنو اور دیکھو اور پھر مان جاؤ, اطاعت. بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایمان اور اطاعت کی دعوت دی گئی اور اخلاق خزانہ اچھے اخلاق کی تعلیم ہے. پہلی چار آیتوں میں خطاب پوری انسانیت سے ہے. سب کو کہا کہ تم دیکھ لو کیا کرتے ہو اور کیوں بھیجے گئے. پھر آیت نمبر 5 سے 10 تک خطاب ان لوگوں سے ہے جو قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے, اور اس کے بعد 11 یعنی 11 سے آخر تک ان سے ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا. چار بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے اس صورت میں انسان کو. پہلی بات, جس دنیا میں تم رہتے ہو اس کا کوئی مالک ہے. تم ایسے نہ بنو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور ذرہ ذرہ اس کی خدائی کی گواہی دے رہی ہیں. دوسرا مضمون کہ یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں, اثر حکمت کے ساتھ پیدا کیا گیا اس کو, لہٰذا اس کھیل میں نہ رہو کہ یہ ایک ابس چیز ہے, مرتے ہی ختم ہوگا. تیسرا پس پیغام کہ جس طرح تمہیں بہترین صورت کے ساتھ پیدا کیا پھر تم کفر اور شرک کی طرف چل پڑے, ایمان کو چھوڑ دیا, اب تم جو مرضی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, کل پوچھے گا. اور چوتھا پیغام ہے کہ تم غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہو, آخر تمہیں اپنے خالق کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور اس ذات سے تمہارا سامنا ہونے والا ہے جس کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں, تمہارے دلوں کے راز تک جانتا ہے. ان چار حقیقتوں کو کھولنے کے بعد رخ مڑتا ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے کفر کی رائے اختیار کی. ان کو تاریخ کے اس منظر کی طرف توجہ دلائی جو پوری تاریخ میں مسلسل دکھتا ہے, اور وہ کیا, قوموں کی قومیں تباہ ہوتی ہیں. ہر منظر دیکھ کر انسان اس کی کتنی تعبیلات کرتا ہے, نہیں یہ موسم کا اثر, یہ زلزلے کا اثر, لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ کرتا ہے, اس کی پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. دو وجوہات دکھتی ہیں اس صورت میں پھر ہمیں بیچ میں جا کر, قوموں کی تباہی کے بنیادی اسباب. ہم اس صورت میں سوچ سکتے ہیں سنتے ہوئے کہ اگر آج امت مسلمان اور دوسرے لوگ اگر انہی چیزوں کا شکار ہوں گے تو ان کو کسی لمحے بھی اللہ کی پکڑ کا انتظار کرنا چاہیے. پہلی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرتا ہے وہ کیا ہے, کہ رسولوں کو ماننے کی بجائے ان کا انکار. جو کتاب وہ لے کے آتے ہیں اس کو چھوڑ کر من گھڑت فلسفے زندگی کا حاصل بننے لگتے ہیں. اور دوسری وجہ قوموں کے اوپر اللہ کی پکڑ کی کیا ہے, کہ آخرت کے عقیدے کا بگاڑ. جب لوگ یہی سوچ لیتے ہیں کہ اصل زندگی دنیا کی, اس کے بعد کوئی دنیا نہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر کوڑے کی طرح بالکل آگ لگا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں قیامت کے دن کو یوم التغابن اور یوم الجم کے طور پہ پیش کیا کہ بہت سارے معاملے بکھرے ہوں گے. اللہ اکبر, دل بند ہوتا ہے لفظ تغابن سن کر. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے باعزت ہیں لوگوں کی نظروں میں, کل ذلیل اور رسوا ہوں گے لوگوں کے سامنے. بڑی دھاک ہے ان کے ناموں کی, بہت لوگ ان کو عزت دیتے ہیں, بڑی ان کی گدیاں سیدھی کی جاتی ہیں, بہت ان کے آنے پہ پروٹوکول ملتا ہے. قیامت کے دن غبن ہو جائے گا. اور اس کے برعکس کچھ لوگ دنیا میں بالکل بے نام ہیں, کچھ ان کی عزت نہیں, کوئی سے نہیں, کوئی بات نہیں ان کی مانتا, کوئی عزت نہیں سوسائٹی میں, ٹھوکروں میں لوگ رکھتے ہیں, لیکن اللہ ان کو اونچے تختوں پہ بٹھائے گا. یہ ہے یوم التغابن. اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے شعور کو جھنجھاڑا, ایمان کی رائے اختیار کرنے والوں کو پھر کچھ ہدایات دی, جس میں پہلی ہدایت کہہ کے لوگوں, جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے, اصل تمہارا رویہ دیکھتا ہے وہ مشکلات میں تمہیں ڈال کر, کہ تمہارے دل خوش رہتے ہیں یا گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہو. اور مصیبت آتی بھی اللہ کے حکم سے ہے, جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے, اللہ صرف تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم اس وقت ریئیکٹ کیا کرتے ہو. دوسرا پیغام ایمان والوں کو دیا گیا کہ مومن کا کام صرف ایمان لانا ہی نہیں, بلکہ ایمان لانے کے بعد اسے سنبھالنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے. اگر نہیں سنبھالے گا نقصان ہوگا, اللہ کے نبی پیغام پہنچا کر بری ذمہ ہو گئے. تیسرا پیغام اہل ایمان کو دیا گیا کہ مومن کا اعتماد اپنی طاقت یا دنیا کی کسی طاقت پر نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات پر ہوتا. اور پھر پچھلی سورت کی طرح سورت کے آخر میں چوتھا پیغام مومن کو یہ دیا گیا کہ اس کا مال اور اس کے گھر والے اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں، کیونکہ انہی کی محبت عموماً انسان کو ایمان اور اطاعت کی راہ سے موڑ دیتی ہے. ہوشیار رہو، اللہ کے راستے کے راہی بنے نہ کہ راہزن بنے، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ دولت کے فتنوں سے محفوظ رہو. اور آخری بات یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اپنی حیثیت سے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری کمی بیشیوں کو معاف کر دے گا. تو یہ ہے سورۃ تغابن کا ایک خلاصہ. اب ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد. اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وہی خوبصورت انداز ہے سورت کے شروع کا جو کہ پچھلی سورتوں کا تھا، اور سورت کے مضامین کو دیکھیں تو اس سے بہتر آغاز ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آگے کائنات اور انسان کی حقیقت بیان ہو رہی ہے. اللہ کو حقیقی فرما روا کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. کائنات کا بے مقصد ہونا نہیں بلکہ با مقصد ہونا بتایا گیا. تو شروع میں جھنجھوڑ دیا کہ دیکھو آسمانوں کی انتہائی وسعتوں سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں کا مالک وہ اللہ ہے. اگر عقل کے اندھے نہیں ہو تو تمہیں دکھے گا کہ اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. ہر کام کو اس نے حکمت کے ساتھ کیا، تم اس کی حکمتوں کو سمجھو. ایسے لگتا ہے کہ آخری صورتوں میں اللہ کی ذات بار بار ہمارے دل کو جھنجھوڑتی ہے. ایسی تمام چیزوں کو اللہ تعالی ہماری زندگی سے ہٹا رہا ہے کہ جو ہمیں اللہ کی ذات، اس کے جلوے، اس کی قدرتیں دکھاتی نہیں ہے. ماں فی السما میں دیکھیں، ماں من نہیں، ماں ماں جو ہوتا ہے یہ عام ہے، کامن، عاقل کے لیے بھی آتا ہے، غیر عاقل کے لیے بھی آتا ہے. اگر یہاں لفظ ہوتا نا یسبح للہ من فی السماواتی، تو من سے مراد یہ تھا کہ صرف جاندار مخلوقات اللہ کی تعریف کرتی ہیں، یعنی انسان یا جنات اور اس طرح. ماں کہہ کر عاقل اور غیر عاقل، اور آسمان میں زیادہ عاقل چیزیں ہیں، زمین میں زیادہ غیر عاقل چیزیں ہیں. عقل جن کے پاس ہے. اور جو لفظ ہے لہ الملک، تو لہو حسر کے لیے آتا ہے، بعد میں ملک کا لفظ ہے. ملک کیا ہے؟ محصور. بہت سارے یہاں جملے ہیں، صرف عربی کو اگر دیکھیں تو ان میں یہ جو ماں آیا ہے کب آیا ہے، لہ الملک آیا ہے، یا یہ کہہ کہ کیا الملک لہو، اس میں شدت ہے، تغلیب، کہیں کچھ کہیں کچھ، سب کچھ بتا دیا کہ دیکھو وہ ذات بہت بڑی. لہ الملک زبان سے تو بہت دفعہ کہتے ہیں، دل میں کتنی بار اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں، کتنے اس کے قوانین کو مانتے ہیں، کتنے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس نے تو اپنی ملک اور اپنی بادشاہت کو بتانے کے لیے ایک پوری سورت نازل کر دی. تو ہم مانے نہ مانے بادشاہ وہی ہے. چند لوگ دنیا کے ایسے ہو جائیں جو ہمارے لیے کچھ کریں تو زبانیں نہیں تھکتی ان کی تعریف کرتے ہوئے. کسی ملک میں ہوں وہاں کے قوانین کو ماننے کے لیے بعض دفعہ جان ہاتھ میں رکھ کے چل پڑتے ہیں، لیکن اللہ کے قوانین کو نہیں مانتے. وہ علی کل شیء قدیر. کبھی سوچو تو صحیح، جس کا سب کچھ ہے، اگر تم اس کے بن جاؤ گے تم کتنے مضبوط بن جاؤ گے. دیکھیے بات صرف سمجھانے کے لیے، ایک لڑکی ہے بالکل عام گھر کی ہوتی ہے، پاکٹ منی مختصر سا ماں باپ اپنی حیثیت سے دیتے ہیں، پھر ایک بہت امیر کبیر شخص سے اس کی شادی ہو جاتی ہے جس نے 10 سال لگا کے کمایا یا جو بھی ہے. ایک سائن کرنے کے بعد وہ لڑکی اس کے کتنے مال کی وارث ہو جاتی ہے، مالک ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگلے دن وہ مر جائے تو آدھا مال اس کا. اور زندگی میں بھی وہ عشق کراتا ہے، وہ لوٹاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے. ایک دنیا کے امیر انسان سے ہمارا رشتہ جڑا تو ہمارا رنگ روپ بدلا، ہمارا پہننا اوڑھنا بدلا، ہماری چال ڈال بدلی، ہماری سوچیں بدل گئیں۔ تو ذرا سوچئے کہ لہ الملک، اس ذات سے جب ہمارا تعلق جڑتا ہے پھر ہماری طاقت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس کو محسوس کریں نہ کریں، میں دن رات محسوس کرتی ہوں کہ اللہ پہ نظریں لگانے والے کی طاقت جمع نہیں ہوتی، ملٹی پلائی ہوتی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ جب ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی نا، تو ہم اس کے لیے فقیروں والا مال دیتے ہیں۔ فقیر کو چندہ دیا نا اللہ کے نام پہ ڈال دو۔ عام رویہ دیکھیے، مسجدوں کو ڈونیشن باکس میں لوگ کیا ڈالتے ہیں؟ چونی اٹھنی، چینج، نوٹ چینج کراتے ہیں، پھر اس میں سب سے چھوٹا نوٹ ڈال کے باقی برس میں رکھ لیتے ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، پتہ ہی نہیں تمہیں اللہ کے پاس ہے کیا، اور تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ اپنے نام پہ دے کیا دیتے انسان کو۔ ولہ الحمد، اور اسی کی تعریفیں ہیں۔ دنیا میں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے نا، تو لوگ دل میں ان کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا کرے، اب مجبور ہیں، بادشاہ ہیں، دل میں گالی نہ دیں تو کیا کرے، اتنے تو یہ ظالم ہے۔ اللہ اتنا بڑا بادشاہ کہ سارے پھر تعریفیں بھی اس کی کرتے ہیں۔ بہت کم بڑے ہوتے ہیں جن کی لوگ تعریف بھی کریں۔ اپنے بچوں سے جا کے پوچھیں، آپ نہ پوچھیں، کوئی پوچھے امی کیسی لگتی ہیں، کہیں گے بون ڈانٹتی ہیں، بہت غصے والی ہیں۔ کیونکہ ماں نے اخلاق بھی سکھانا، ماں نے ادب بھی سکھانا۔ اچھے نہیں لگتے لوگوں کو سکھانے والے، ڈانٹنے والے، لیکن اللہ کی ذات اتنی پیاری ہے کہ اس کی تعریفیں کریں۔ ایک ای میل مجھے کسی نے بھیجا، شیر بولتا جیسے شیر کی اپنی زبان میں کچھ بولنا نا، جب ان کو انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ اللہ کی تعریف کر رہے۔ لہ الحمد، یہاں یہ نہیں کہا گا کہ اس کی تعریف کرنے والے ہیں، لفظ پہ اب تو تھوڑا سا غور کر ہی سکتے ہیں نا، اس کی تعریف ہے۔ یہ نہیں پتا چل رہا کہ کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کوئی کرے نہ کرے تعریف اس کی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جی، بازار اس نے مار لیا، یہ مقابلہ اس نے جیت لیا، چاہے کوئی سامنے آئے نہ آئے، یہ معاملہ ادھر، اس کی تعریفیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کس چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کلی شعین کو ہائی لائٹ کریں، نیچے ایک ڈاؤن ایرو لگائیں، اور اس شعی کے نیچے چھوٹا سا پتلے سے پین سے اپنا نام لکھ لیں۔ میں اپنا نام لکھ لوں، وہ مجھ پہ قدرت رکھتا ہے۔ آج مجھے زندہ رکھنے کا فیصلہ کرے یا مار دے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ میری آنکھوں پہ اس کی قدرت، میرے کانوں پہ، میرے مال پہ، میری زندگی کی ایک ایک چیز پہ اس کا اختیار ہے۔ جس کو کہتے ہیں نا جملہ حقوق لکھ کے دے دیے، کہتے ہیں نا کچھ اس طرح کا لفظ ہوتا ہے، جملہ حقوق محفوظ ہیں، جس کو شاید انگلش میں کاپی رائٹس کہتے ہیں۔ ہمارے اس جسم پر اللہ کے جملہ حقوق ٹھپ ہو چکے۔ اللہ کلی شین کی صحت دے، بیماری دے۔ آج یہاں بڑی صحت سے بیٹھے ہوئے، ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم اس وقت ہاسپٹل میں پڑے ہوں گے، اس کو پورا اختیار ہے۔ آج یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بڑی بات نہیں ہے کہ کل نہ دیکھ رہی ہوں۔ میرا دل دھڑک رہا ہے، ہو سکتا ہے کل نہ دھڑکے۔ اور کل تو میں دور کی بات کرتی ہوں نا، اگلا ہی لمحہ، اتنا قادر ہے۔ آپ ذرا سوچئے، مجھے اس بات کو کہتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی ملک میں ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاسپورٹ پیپر ورک سارا گورنمنٹ نے لے لیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، پھر ان کو باہر چھوڑتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ایک پٹا ڈال دیتے ہیں۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ کسی بھی وجہ سے کوئی شخص تھے ان کے، تو وہ جیل میں چلے گئے، کوئی پیپرز کا ان کا معاملہ تھا۔ پھر خیر انہوں نے کوشش کی بیل دینے کی، بیل جیسے ضمانت کہتے ہیں، وہ بیل دے کے کتنے لاکھوں کی بیل منظور کروائی، ہزاروں کی یعنی ڈالرز میں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ باہر جائیں، لیکن انہوں نے، جیسے یہ آپ لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کی گاڑی میں جی پی ایس ہوتے ہیں نا، جو آپ کا ایک ایک منٹ بتاتے ہیں آپ کہاں گئے، کتنا رہ گیا، تو ہاتھوں میں جی پی ایس ہوتے ہیں، یعنی اس میں جہاں وہ جائیں گے نا، ان کا ایک ایک کلو میٹر اس پہ لکھا جاتا ہے، اور اس کی رینج ہے کہ اس شہر جہاں وہ رہتے تھے اس کمیون سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو میں نے کہا پتا کیسے چلے گا، کہا یہ جی پی ایس اندر ان کا کنٹرول ہوتا ہے، جو ہی یہ اس رینج سے باہر جائیں گے ان کو وہاں پتا چل جائے گا۔ بس سنگلی ڈال دیتے ہیں، بس پٹا ڈال دیتے ہیں۔ وہ والا کلی شین قدیر، اس صورت میں آگے ہم پڑھنے والے کہ تقدیر کے پٹے ڈال کے اللہ نے کیسے ہمیں باندھا ہوا ہے، پھر بھی شریر بکری کی طرح گردن نکالنا ہی چاہتے ہیں پٹوں میں سے۔ جب تک اللہ کی اس دسترس کو، اس قدرت کو اپنے دل پہ محسوس نہیں کریں گے، آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پورا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے ہمیں. پہلے پوچھے میرا دل پکڑا گیا کہ نہیں. میں اپنی نہیں ہوں, میرا وقت میرا نہیں ہے, میرا مال میرا نہیں ہے, میرے بچے میرے نہیں ہیں, میرا گھر میرا نہیں ہے, کیونکہ کسی وقت ایک سیکنڈ سے بھی پہلے یہ مجھ سے چھن سکتا ہے, کیونکہ وہ ہوا علی کل شیء قدیر. آپ ایک ایکٹیویٹی کریں, اس آیت کو اپنے نوٹس میں بڑا بڑا لکھیں, پھر اس کے نیچے دو تین لائنیں چھوڑ دیں اور بعد میں جا کے غور کریں. وہ ہوا علی کل شیء قدیر. اس میں ایک تو انسان کو اپنی بے بسی کا بھی احساس ہوتا ہے, اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے, اور دوسری طرف مایوسی بھی چھٹتی ہے. وہ کیسے کہ وہ تکلیف کے حالات کو خوشی میں بدل سکتا. آج بیمار ہوں, کل مجھے ٹھیک کر دے گا. آج میں تھوڑی پریشان ہوں, کل اللہ مجھے بہت خوش کر دے گا. یعنی اللہ کی یہ صفت, اور اگر آپ اسماء الحسنی میں سے القدیر کی تفسیر سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ نام بندے کو امید بھی دلاتا ہے اور یہ نام انسان کو خوف بھی دلاتا ہے. اور اصل میں اگر آپ غور کریں نا, تو اس نام پہ غور کرنے سے انسان ایمان کی حقیقت سیکھ لیتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا. پھر انسان کبھی بھی خدا فراموش زندگی بسر نہیں کر سکتا. قدرت تو اس کی ہر ایک چیز پہ تھی, لیکن اس نے اپنی قدرت سے کیا کیا؟ اب اس کا اظہار آگے دیکھیں گے. هو الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا. کم کون ہو؟ پوری دنیا کے انسان, آدم کے بچے, اولاد آدم, سارے اس سے مراد ہیں. سب کو پیدا کیا, پھر کیا ہوا؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ, پھر تم میں سے بعض کافر بن گئے. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, اور تم میں سے بعض تو مومن ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. انتہائی خوبصورت جملہ. پیچھے کہا تعریفوں کا مالک ہے, ہم شکر تعریف سارا کچھ اسی کا, ساری کائنات اسی کے گن گاتی ہے, زبان حال سے یا زبان قال سے. پھر کہا وہ قدیر ہے, قادر مطلق ہے, اور اب بتا دیا هو الذی خلقکم, اس نے تم کو پیدا کیا. پہلی بات ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا الخالق ہونا ثابت ہوا. وہ پیدا کر رہا ہے, خود نہیں بن گئے تم, تم نے خود کو خود پیدا نہیں کیا, لہذا وہ تمہارا خالق ہے. کوئی اس کے خالق ہونے کا انکار کرتا ہے؟ کرتا رہے. کوئی اس حقیقت کو مانے نہ مانے, وہ ہے خالق. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ, یہ جو فا ہے نا, یہ بڑی قیمتی ہے. اس فا کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں نا, تو کرسچینٹی کا ایک نظریہ سچ ثابت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے. آدم نے پھل کھا لیا تھا, دس اینڈ دیٹ. اسلام کیا کہتا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ, پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو فمنکم کی فا جو ہے نا, یہ تعقیب کی ہے, عقب سے پیچھے لگنے کے لیے ہوتا ہے. مشکل لفظ ہے تو چھوڑ دیں, صرف اتنا سمجھ لیں. فا کا مطلب کہتا ہے کہ کسی چیز کا ایک کے بعد ہونا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس فا سے پتا چلا کہ بچہ پیدا تو مسلمان ہوا تھا. فمنکم, پھر بعد میں کفر پہ آگے. بات سمجھ آ گئی؟ پیدائشی کافر نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے گا آگے مومن سے پہلے منکم لگا, اس میں فا نہیں ہے. دیکھیے گا آپ اس آیت کو دوبارہ. هو الذی خلقکم, اس نے تم کو پیدا کیا. کس میں؟ توحید کی حالت میں, اللہ کے وعدہ الست کو پورا کرنے کی, پوری تڑپ رکھنے کی صورت میں تمہیں فطرت پہ پیدا کیا. لیکن کچھ کی فطرت بگڑی. فمنکم کافرون, وہ کافر ہو گئے. ماں باپ کا اثر, ماحول کا اثر, حالات کا اثر پھر خرابی پہ لے گیا. لیکن کچھ, ومنکم مومن, کچھ اپنی اس فطرت پہ قائم رہے. یعنی کہ فمنکم مومن, ومنکم, کچھ دوبارہ اسی فطرت پہ رہے جس پہ پیدا کیے گئے تھے. لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں, اللہ سبحانہ تعالی کی بنائی ہوئی فطرت پہ قائم رہے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالی اس چیز کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہے ہو. صرف اس ایک جملے کے چار مختلف مفہوم بنتے ہیں. پہلا مفہوم کیا ہے؟ خالق وہی ہے پھر کوئی انکار کرے کوئی مان لے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا مفہوم کیا ہے کہ اسی نے تم کو اس طرح پیدا کیا کہ تم کفر اختیار کرنا چاہو شوق سے کرو، ایمان لانا چاہو شوق سے لاؤ، اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. لیکن یہ یاد رکھو کہ اپنے کفر اور اپنے ایمان کے تم خود ذمہ دار ہو. اور ساتھ ہی واللہ بما تعملون بصیر کہہ کر بتا دیا کہ تم جو اس وقت آزادی دے کر بھیجے گئے ہو اس کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے. یہ ایسی جیسے آپ کو امتحان کا پرچہ دے دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جو مرضی لکھیں، لیکن بیچ میں کوئی ایگزامینر رہتا وہ دیکھتا رہتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، نقل مار رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. تو کہا تمہیں پوری چوائس ہے. بس ماں باپ عقل مند ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، ان کو تھوڑی آزادی دیتے ہیں، پھر نظریں رکھتے ہیں ان پہ کہ کر کیا رہے ہیں یا ان چیزوں کا استعمال کیا کر رہے ہیں. یہ مفہوم بنتا ہے. ایک تیسرا مفہوم بھی ہے اور وہ کیا کہ اس نے تو تم کو فطرت پر پیدا کیا تھا جس کا تقاضا کیا تھا کہ تم ایمان پہ ہی رہتے، لیکن پھر بھی تم میں سے کچھ نے کفر اختیار کر کے اللہ سبحانہ تعالی کی دی ہوئی اس آزادی کا غلط استعمال کیا. سورۃ روم کی آیت 30 میں ہم پڑھ چکے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے لوگوں کو ایک فطرت پر پیدا کیا لیکن تم کیا کرو، تم یکسو ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ، اس کے بن جاؤ. تو اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انسان پہلے نیک بندہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد خرابیوں میں آ گیا. آپ کو پتا ہے کہ کسی پچھلی کتاب نے بھی یہ نظریہ نہیں دیا کہ انسان جو ہے وہ بون سنر ہے، لیکن تقریباً پچھلے 1500 سال سے کرسچینٹی نے یہ نظریہ دیا. کیتھولک علماء ہیں جو نصارہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے. ایک معروف ان کا عالم ہے، ہیگ اس کا نام ہے، اس کی ایک کتاب ہے کہ اس اوریجنل سن ان اسکرپچر، وہ لکھتا ہے کہ ابتدائی دور کے عیسائی کم از کم 3 صدیوں تک اس عقیدے سے بالکل غیر آشنا تھے کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے. جب یہ خیال لوگوں میں پھیلنے لگا تو 2 صدیوں تک عیسائی اہل علم اس کی تردید کرتے رہے. آخر کار 5ویں صدی میں سینٹ آگسٹائن نے اپنی منطق کے زور پر اس بات کو مسیحیت کے بنیادی عقائد میں شامل کر دیا کہ نو انسانی نے آدم کے گناہ کا وبال وراثت میں پایا ہے، مسیح کے کفارے کی بدولت نجات پانے کے سوا انسان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں. کیا پتہ چلا کہ پارڈن یا کفارے کا جو نظریہ کرسچینٹی میں آ جائے، یہ جمعہ 8 دن کی کہانی ہے. پیچھے سے یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. بہرحال ایک چوتھا مفہوم بھی اس کا ہے اور وہ کیا کہ اللہ نے تم کو عدم سے وجود بخشا، کچھ نہیں تھے نا تم، پھر ہو کے آگے آنے لگی ہے سورت دہر جس میں ہم پڑھیں گے کہ حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں تھے ہو گئے. یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر تم اس پر غور کرتے تو یہ وہ نعمت تھی جس کی وجہ سے تم دنیا کی باقی نعمتیں پا رہے ہو. ہم ہیں تو تبھی کھا پی رہے نا. کہا یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ اگر تم اس کو سوچتے رہتے تو کبھی زندگی میں نافرمانی نہ کرتے اللہ کی. تو بات یہ ہے کہ انسان پورا آزاد ہے، اللہ نے اس کو دیا راستہ، چوائس دی، نیکی کا موقع ہر ایک کے پاس آتا ہے. قرآن پڑھ لو نہ پڑھ لو کوئی مجبوری نہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، کوئی زبردستی نہیں کرتا، چوائس سے آؤ گے کرو گے. نیکی کا موقع ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے، کوئی چوز کر لیتا ہے، کوئی اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ بس دیکھ رہا ہے کہ کل کرو گے کیا، کر کیا رہے ہو کل پتا چلے گا. اور اللہ کا دیکھنا ایسے نہیں کہ دور دیکھ کے مسکرا رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے، یا اللہ کے دیکھنے سے مفہوم نکل رہا ہے کہ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی جزا دے گا یا سزا دے گا. جیسے کوئی حاکم کسی شخص کو اپنی ملازمت میں لے کر یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کیسا کام کرتے ہو، پھر پروموشن ملے گی. ابھی ٹیمپریری جاب ہے، پھر پرماننٹ ملے گی. اور یاد رکھیے گا ایک بات، یہاں کا مجھے سیٹ اپ نہیں پتا، لیکن دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں کبھی کسی کو کوئی جاب ملتی ہے نا تو شروع میں پرماننٹ نہیں دیتے، تقریباً 3 ماہ کا ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ٹیمپریری زون کہتے ہیں. پے بھی ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان 3 مہینوں میں ان کے ایٹیچیوڈ اور رویوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی کیپیسٹی کام کرنے کی سپیڈ کے جتنے پیسے ہم ان کو پر آور دے رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ٹیکنیکلی آپ کسی کو بھی ٹرین کر دیتے ہیں لیکن اس کا مائنڈ تو آپ کو تجربے سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے. 3 ماہ کے بعد پھر فائنل اگریمنٹ وہ لوگ کرتے ہیں. اللہ کا بھی بالکل یہی معاملہ. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرائل پہ کچھ کام کرنے کے موقع دیتا ہے, ہم خوش ہو جاتے ہیں, جاب پکی ہے, کیئر لیس ہو جاتے ہیں. اللہ ایسے ہمارے ہاتھ سے وہ کام لے جاتا ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. کبھی آپ نے ایک معروف جملہ سنا, کسی بھی معاملے میں جب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دین کا کوئی کام ملتا ہے تو کچھ لوگ شروع میں ہوتے ہیں پھر بعد میں نہیں ہوتے. چلے اس کو بھی چھوڑ دیں, کورس شروع ہوتے ہیں قرآن کے کتنے لوگ آتے ہیں, یہ بھی تو دین کا کام ملا ہوا ہے نا آپ کو. آج کل ہر دن 4-5 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاب دی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ بیچ میں کیوں نکل جاتے ہیں؟ ٹرائل میں پاس نہ ہو سکے. پھر بہانہ دنیا کا ہی بنتا ہے, مجبوری کو بنتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرآن اگر چھوڑا ہے تو ہم محروم ہیں, ہم کہیں اور پڑھ لیں گے. کتنے پڑھتے ہیں آپ مشاہدہ دیکھ لیجئے. پتا درخت سے اترتا ہے نا تو آپ دوبارہ اس کو چپکائیں جہاں مرضی جا کے, اور آج اس طرف سے اتارے پھر دوسرے میں چپکائیں. کچھ کو صرف وانڈر بلائنڈلی کا شوق ہوتا ہے. پیلٹاک کلاسز میں ہم اس چیز کو بہت دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہر وقت رومز میں گھومتے رہتے ہیں, نہیں ادھر دیکھتے ہیں دوسرے روم میں کیا ادھر ہے. اچھا جب نیا کورس آتا ہے, ہمارے اپنے کورسز کی بات آپ کو بتاتی ہوں, جب نیا کورس آتا ہے ہمارے پاس تو ایک ایک لفظ ان کی تفصیلات آتی ہیں, فارم فل کرتے ہیں. کچھ لوگ ہر کورس میں رجسٹریشن کراتے ہیں اور ہر کورس سے نکل جاتے ہیں, ایک دو پاروں میں, کوئی دو میں, کوئی ٹیسٹ پہ, کچھ وہ ادھر چلے گئے چلے گئے. آپ خود دیکھیں جو لوگ پچھلے 10 سال سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا, شروع کے پہلے 2-3 پارے انہوں نے شاید 10 صفحہ پڑھے ہوئے, چوتھے پارے پہ غائب. کوئی مت سمجھے کہ میرا ابھی 28 پاروں پہ پہنچ کر جاب پکی ہوگی. اللہ ابھی بھی گرا سکتا ہے ہماری جاب کو ہر لمحے. واللہ بما تعملون بصیر. اگر آپ کو دو آنکھیں اپنے اوپر لگی ہوئی دکھ رہی ہیں نا تو محسوس کر لیں کسی لمحے اللہ مجھ سے یہ کام چھنواتا ہے. مجھے تو اپنا غم لگا رہتا ہے ہر وقت, اللہ مجھے اب دیکھ رہا ہے کہ اگر میں ٹھیک نہیں کام کراؤں گی نا اللہ مجھے پٹک کے مارے گا اور کسی اور کو لے آئے گا. کوئی مجبوری نہیں اللہ کی, یہ تو آنر ہے, یہ تو ایک فخر ہے. ساری زندگی بندہ مومن اس غم میں جیتا ہے کہ اللہ مجھ سے نیکی کا یہ موقع ختم نہ کرانا. اس لیے یہ کہتے نا کہ نہیں ہر ایک تو جڑا ہی ہوا ہے نا قرآن سے, کوئی ضروری تو نہیں یہاں آ کے پڑھے. بالکل ٹھیک ہے, کتنا جڑے ہیں یہ بھی دیکھ لیں, کہاں تک آپ کا دل جڑا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھے, گھر میں تو پڑھ رہے ہیں. کتنی پڑھتے ہیں, کتنی وقت پہ پڑھتے ہیں؟ مسجد میں آپ پڑھیں گے, وقت پہ پڑھ لیں گے, سب کے ساتھ فارغ ہو جائیں گے. گھر میں پڑھ رہے ہیں, آخری وقت تک ٹالتے ہی جا رہے ہیں, پتہ چلا اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو اس نظر کو بھی محسوس کرنا, اس پہ بھی آپ ایکٹیویٹی بنائیں. لکھیں اپنے نوٹس میں اس جملے کو پھر دوبارہ, اور امیجینیشن میں لائیں 2 آنکھوں کو, اور آپ اپنے شعور کے ساتھ آج کا پورا دن اس آیت کو نظر میں رکھیں. یہاں بھی آ کے کوئی ہم بہت پارسا نہیں بن جاتے, شیطان یہاں بھی بہت رکھنے ڈالتا ہے. ایک نظر جو آپ کے اپنے کسی ٹیکسٹ میسج پہ یا فون پہ جائے نا, فوراً چیک کریں, واللہ بما تعملون بصیر. اور اس کا ترجمہ آپ یہ لکھ لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لفظی ترجمہ جو مرضی لکھیے, اپنے لیے لکھ لیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بریک میں کیا کرتی ہوں, میرا دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے, میں اس وقت کا حق دیتی ہوں کہ نہیں دیتی, آتی کب ہوں, جاتی کب ہوں, جب جو کام کرنا ہے اس وقت کرتی ہوں کہ جب نہیں کرتی. ہمارا حال ہے کہ اللہ کے کاموں کو بھی اللہ کے وقت میں سے ہی دیتے ہیں. واللہ ہم نہیں دنیا کے کام دینا چاہتے کہ دنیا کے وقت میں سے بھی کچھ کام ہمارا وقت اور نکل جائے. نہیں, ہمیں ادھر ہی کرنا, اس لیے سارا سبق ادھر ہی یاد کرنا چاہتے ہیں. تجوید چل رہی ہے, ٹیسٹ کی تیاری ہم یہیں کریں گے. ہم کہتے نہیں اللہ کا کام ہے, اب یہاں اس کلاس کے بعد ہم یہ کام پھر کریں. وہ ہمارے بچوں کا وقت ہے, وہ گھر کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر بندے کے حالات کو بہت اچھی طرح دیکھتا ہوں. ہم سب کو ڈر لگنا چاہیے نا, کیونکہ واللہ بما تعملون بصیر. کیا کوئی پولیس مین دیکھے گا, کیا کیمرے کی کوئی آنکھ دیکھے گی, کیا کوئی انڈیکیٹر دیکھے گا؟ اللہ جو دیکھ رہا ہے. یقین کریں اگر اس دیکھنے کا احساس ہو جائے نا, زبان بند ہو جائے, فالتو بولے ہی نا, کان بند ہو جائیں, غلط سنے ہی نا, دماغ بند ہو جائے, کسی کے بارے میں بدگمانی کرے ہی نا, دل بند ہو جائے, خواہشات تمنائیں ساری ختم ہو جائیں. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. برحق کا مطلب کہ حق کے ساتھ. کیسے؟ تین باتیں اس آیت میں، تینوں میں بڑا گہرا ربط ہے. آیت کو پورا کر کے دیکھتے. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتوں کو کیا خوبصورت بنایا. آئینہ دیکھ لے اور انسان اپنی صورت کو دیکھ کے خود سوچے کہ اگر بھیڑیے جیسی شکل ہوتی، ہاتھی جیسا ہوتی. چند دن پہلے کسی نے ایک ای میل بھیجی، بہت کلوز اپ سے ہاتھی دکھایا ہوا تھا، کہیں جا رہا تھا اور کیسے وہ کسی کی گاڑی کو الٹا رہا ہے. تو میں بالکل لیپ ٹاپ کے پاس بیٹھ کے دیکھ رہی تھی اور فل اسکرین پہ اس ہاتھی کی تصویر تھی، تو میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ ہاتھی اور انسان، اگر میں ہاتھی جیسی ہوتی، اس کے جسم کی جو کھال ہے وہ بھی دکھ رہی تھی، اس کے رنکلز جو اس میں چھوٹی چھوٹی لائنیں پڑی ہوتی ہیں. میں نے کہا اللہ، اگر ہم انسان ایسے ہوتے، گوشت کا پہاڑ، ایک ایسے لگتا ہے جیسے پتھر کا پتھر ٹکڑا چلتا آ رہا ہے، کیا پیاری شکلیں اللہ نے ہمیں دی. میں کہتی ہوں دنیا کا وہ انسان جس کو کوئی سب سے کم شکل کا کہہ دے، اس کو بھی آپ جانوروں سے ملا کے دیکھیں تو آپ کو بے اختیار کہنا پڑے گا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت وہ ذات جو احسن الخالقین ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آنا پھر اسی کی طرف ہے. تین باتیں بظاہر مختلف لیکن تینوں میں رب. پہلی بات، اللہ نے برحق پیدا کیا. برحق کا لفظ جب خبر کے لیے بولا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے سچی خبر. حکم کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے عدل اور انصاف پر مبنی حکم. اور حق کا لفظ قول کے لیے بولا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے سچی بات. چوتھا حق کا لفظ جو ہے نا، یہ فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مراد ایسا فعل جو حکیمانہ اور معقول ہو، یعنی لا یعنی اور فضول نہ ہو. اب آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کے جب ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں تو چار معنی ملتے ہیں، تو آیت پہ غور کرنے سے کتنے ملیں گے، اور سورت پہ غور کرنے سے کتنے ملیں گے، اور پورے قرآن پہ غور کریں گے تو کیا معنی اور مفہوم کا سمندر ہمارے سینوں میں نہیں آ جائے گا. یعنی صرف ایک لفظ حق، اردو میں کتنا بولتے ہیں سچ، بات سچی، کال سچا، فعل سچا. پیچھے بات چونکہ خلق کا کی ہوئی تو خلق کیا ہے، ایک فعل ہے. تخلیق کائنات کو یہاں برحق کہنے کا پھر معنی کیا ہوا، جو ہم نے فعل کے ساتھ پڑھا، اور وہ کیا کہ کائنات کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی گئی کہ کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو. اللہ نے اس دنیا کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کو سرو کر رہی ہے، ہر بڑی چیز چھوٹی کا تحفظ کر رہی ہے. یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ کائنات کوئی ایسی چیز نہیں بنا دی گئی کہ بس تم انجوائے کرو، بچوں کی طرح سارا دن کھیلتے رہو، جب دل بھرے تو اپنا ہی پاؤں مار کے اس بنے ہوئے گھر کو توڑو اور جا کے سو جاؤ. یہ دنیا ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اس مقصد کو سمجھتے ہیں. دیکھیے پیچھے والی آیت کا بھی اس سے ربط ہے، ذرا وہ بھی جوڑ لیجیے. پیچھے کیا کہا، فمنکم کافرون ومنکم مومن. یہ ہے دو قومی نظریہ. آپ نے تو ایک دو قومی نظریہ سنا ہوا ہے نا، پاکستان اور انڈیا کے ٹیکس میں، برے صغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں. کبھی وہاں جا کے دیکھیں تو یہ وہی دو قومی نظریہ. انسانیت کو بانٹنے کی بس ایک ہی بنیاد ہے، کفر اور ایمان. آدم کے بچے سب شروع میں ایک ہی تھے، ایک برادری تھی، سب اس کے افراد ہیں. توڑنا ہے اگر حصوں میں ڈالنا ہے، کلاسیفیکیشن کرنی ہے، تو صرف ایک ہی چیز ہے جو انسانیت سے انسان کو گراتی ہے، وہ کفر ہے. جو انسان کافر ہوتا ہے نا، وہ اصل میں انسانی برادری سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے. ہم کہتے ہیں ہائے اللہ ان کافروں کو آگ میں ڈالے گا، ہائے اللہ ان کافروں کو مار دے گا، ختم کرے گا. جب کوئی کفر کرتا ہے نا، سراسر اس نے ایک ڈکلیئر کر دیا کہ میں نے اپنا رشتہ انسانیت سے توڑ کر جانوروں کی سطح پہ آ گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں کل انعام، کافروں کو کہیں کچھ کہا کبھی. کیوں؟ کہ جیسے جانور پھرتے ہیں نا، آپ دیکھیے کتنے جانور پھرتے ہیں دنیا میں، مر جاتے ہیں، سڑکوں کے کنارے پڑے ہوتے ہیں. کتنے گھاس پھول پتے ہیں، یہ سارے کل قیامت کے بعد ختم ہو جائیں گے نا، سورج چاند تک کو اللہ آگ میں ڈال دے گا. تو کافر کے لیے قیامت کے بعد اس لیے کوئی خیر نہیں ہے کہ اس نے کفر کر کے اپنے آپ کو انسانی برادری سے گرا کر جانوروں کی سطح پہ رکھ لیا. اس کے علاوہ رنگ اور زبان کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو بانٹے نہیں بانٹ سکتے. نسب، خاندان، وطن، ملک، کوئی بانٹ ایسی نہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو بانٹے. سب ایک باپ کی اولاد ہیں، مختلف رنگوں میں ہو گئے تو کالے اور گورے کی بانٹ بنی، اسلام اس کو نہیں مانتا. عرب میں بیٹھے تو عربی بنے، عجم میں گئے تو عجمی بن گئے، اسلام اس کو نہیں مانتا. کسی کو کسی طرح کر دیں، کسی کو امیر کر دیں، کسی کو غریب کر دیں، اسلام اس کو نہیں مانتا. اب یہ تفریق اسلام نے مٹائی انما المؤمنون اخوة کہہ کر، کہ سارے مومن بھائی ہیں، ایک ہے. جب لوگ اپنے آپ کو اس چیز سے ہٹاتے ہیں، جب انسان ایمان سے اتر کر کفر پہ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس مقصد کو پہچاننے کا انکار کر دیتا ہے جس پہ کائنات کو پیدا کیا گیا. خلق السماوات والارض بالحق. بات واضح ہوئی ہے دونوں آیتوں کی؟ کفر پہ آنے والا زندگی کو کھیل، تماشا، فن، ایٹ ڈرنک، بی میری، دس دس فن پلیئر میں لے آتا ہے. مومن کی زندگی میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. وہ کہتا نہیں میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، میرا ایک ایک وقت، ایک ایک سانس قیمتی ہے. جو سوچ یہ دو مختلف چیزوں کو سامنے لے کے بنتی ہے نا، وہ کبھی بھی اس کے بغیر نہیں بنتی. اسی کو آپ اسلامی برادری کہہ سکتے ہیں. آج یہی بانٹ ہے، یہی نظریہ اس دور میں لوگوں نے دیا تھا ہندوستان میں، کہ ہندو کا سوچ اور ہے، مسلمان کی کوئی اور ہے. ہم نے اس کو بعد میں ناموں پہ رکھ لیا اور اسی سے کیا کچھ آگے اور کہانیاں بن گئیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں مقصد بنایا. 28 پارے پورے ہونے تک آپ کو مقصد سمجھ آ گیا تخلیق کا؟ اور جو لوگ قرآن سے بغیر زندگی گزارے ہیں، کیا وہ با مقصد زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا یہ مقصد کے چار معنی جو آپ کو بتائے حق کے ان کی زندگیوں میں دکھتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں آج ویکینڈ ہے، نیکسٹ ویکینڈ ہے، اس میں دعوت ہے، نیکسٹ ویکینڈ میں پارٹی ہے، اس سے نیکسٹ میں ہماری منگنی ہے، اس سے نیکسٹ میں ہمارے اپٹن کی دعوت ہے، اور اس میں بعد میں سالگرہ کا فنکشن ہے، اور اس کے بعد تو ہم نے یہ سوچا زندگی یہ ہے. ویک ڈیز کام کے لیے، ویکینڈ فن کے لیے. آج یہی سٹائل نہیں دیا جا رہا؟ ویکیشنز پہ کتنا غصہ آتا ہے نان مسلم لوگوں کو جاب کرتے ہوئے. جاب کے آور ختم ہو جاتے ہیں، کیوں غصہ چڑھتا ہے؟ کیونکہ ان کا کام ختم، اب فن کا ٹائم ہے، یہ میرا ٹائم ہے. اللہ کہتا ہے خلق السماوات والارض بالحق. اس کتاب کو جب آپ اس طرح پڑھتے ہیں نا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا مقصد حیات بتاتی ہے، جس سے لوگوں کی خواہشوں پہ چوٹ پڑتی ہے. لوگ نہیں پڑھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں اس آیت کا ورد بتاؤ کتنی دفعہ کرتے ہیں. 100 دفعہ نہ پڑھ لیں اس آیت کو، خلق السماوات والارض بالحق، وظیفہ کر لیتے ہیں، بس اللہ راضی، تم بھی راضی ہو جاؤ، مقصد ہے. دوسری چیز اب دیکھیے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اس نے صورتیں بھی بنائی، اور کیا خوب صورتیں بنائی. چیونٹی کا چھوٹا سا جسم ہے تو ٹانگیں بھی چھوٹی سی، ہاتھی بڑا ہے تو اس کی ٹانگیں بھی موٹی، کان بھی چوڑے، سونڈ بھی اس کی ایسی ہے. ہر چیز کو ویسا بنایا جیسا بنانے کا حق تھا. یہ نہیں کر دیا کہ تمہاری ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی، دوسری اور ہوتی. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ صورت بنانا بھی کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے، صرف شکل سے آپ کو پتا چل جاتا ہے بندہ کہاں کا. جاپانیز ناک کیسے ہوتے ہیں، چائنیز فیچرز کیسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ایشین فیچرز کیسے ہوتے ہیں، گورا کیسے ہیں. ایون ٹریولنگ میں اس کو دیکھتی ہوں، صرف یہاں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ دور آپ جاتے ہیں نا، ہم جرمن گئے، بالکل شکلیں فرق. آپ ادھر سے لندن یو کے جاتے ہیں، گورے ہیں سب، فیچرز فرق، بولتے ہیں تو ایکسنٹ فرق، جسم کی شب فرق. فاحسن صورکم. لاکھوں، کروڑوں، ملین، ٹریلین انسان ہیں دنیا میں، ہر ایک کی شکل فرق ہے. اس ہال میں دیکھ لیں ہم کتنے ہیں، کسی کی شباہت پڑ جائے بہن ہونے کے ناطے، ہو جائے، پھر بھی شکل فرق ہے. کوئی دنیا کا کارخانہ اتنے مختلف قسم کے سٹینسلز بنا سکتا تھا جو اللہ نے بنا دیے؟ جتنی دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں، کبھی غور کیا کریں کہ اس 6-7 مربع میں کتنے انچ، 7 انچ، 8 انچ کا مرد چہرہ ہے نا، اس کے اوپر اللہ نے کتنی چینجز کر دی کہ ہر بندہ فرق ہو گیا. اور یہ پوری سائنس ہے، آپ کو پتا ہے اللہ نے اتنے سے جسم کے ٹکڑے کے اوپر کتنے ڈیزائن ڈال دیے، کبھی تم نے غور کیا؟ اتنی پیاری صورت بنائی، صرف چہرہ نہیں، جسم کو ہی دیکھ لو، قوتوں کو دیکھو، صلاحیتوں کو دیکھو، کام کرنا، سننا، بولنا، اتنا کچھ جمع ہوا، تبھی تو انسان دنیا میں کچھ کرنے کے قابل ہوا. 6-7 فٹ کا جسم کھڑا، ہم کہتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. سچ؟ پاؤں کر دیجئے لوگوں کے بنا دیں، کھڑک سے گریں گے. پیچھے بیک بون ہے جو ہمیں روکتی ہے. بیک بون بھی ٹھیک ہے. آپ کو تو ہمارے صرف کھڑا ہونے کے بیچ میں زمین کی کشش سکل کا کتنا دخل ہے؟ ایسے تو نہیں ہم کھڑے. ہم کھڑے ہیں، زمین سیدھی ہے تبھی تو کھڑے ہیں. اگر زمین اس طرح نہ کھینچ رہی ہوتی نا اپنی طرف، تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، مڑنے لگتے. چاند پہ جا کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ اڑتے ہیں تیرتے ہیں. کیوں؟ کہ کشش سکل کی حد سے آگے چلے گئے. کبھی سوچو اللہ نے تمہیں کیا کچھ دیا، پھر تم اس کی ان دی صلاحیتوں کو بے مقصد زندگی کے لیے گزارتے ہو یا رکھتے ہیں دو میں. اتنا کچھ دیا، اپنی قوت سے سوچو، فیصلہ کرو کہ جس خالق نے اتنا کچھ دیا تم اس کا کام کیسے کرتے ہو. یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی کمپنی اپنے امپلائی کو بہترین آفس بنا کے دے، ضرورت کی ہر مشین، کرسی، میز، کمپیوٹر، ڈیسک ٹاپ دے، اور بندہ وہاں جا کے اسی ڈیسک ٹاپ پہ فلم دیکھنے لگ جائے، تو سر میں تھپڑ ماریں گے کہ اس لیے یہ سارا سیٹ اپ کیا. آپ کو پتا ہے آپ کے اوپر ہمارا کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک دن کا، تو آپ کمپنی کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کہتا ہے سوچو بالحق کا کتنا حق دے رہے ہو اپنی خوبصورت تخلیق کے ساتھ. اتنا کچھ دیا تو تم نہیں دیتے، چلو کوئی بات نہیں، نہ کرو اچھے کام. کون سا تمہارا باس ہر وقت تمہارے سر پہ؟ تمہارا مینیجر کہاں ہے؟ تمہارا امپلائر کہاں سب پہ؟ ایک دن تو مہینے کے اینڈ پہ تمہاری کارکردگی سامنے آئے گی نا. کمپنیوں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک بندے کا فگر نوٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کمپنی کو کتنا پروفٹ آ رہا ہے. یہ جتنے پروموشنز چلتے ہیں نا، اب چھوٹی برانچ میں تھے اب ان کو بڑی پہ کر دیا، اب چھوٹے بینک میں تھے اب بڑے پہ چلے گئے، اب مین برانچ پہ چلے گئے، یہ ان کے بینیفٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہی ہے ادھر الیہ المصیر. آخر تو ایک دن ریٹرنز جانی ہے نا سامنے. جس دن اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، لگ پتا جائے گا کہ جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ایک مقصد ایک حق کے ساتھ، تم نے اس کا ریٹرن کیا دیا. تینوں کرپ بنا، ایسے تو نہیں ہمیں دے دی نعمتیں، ہم آنکھوں میں سرمے ڈالتے رہے اور آنکھوں کا میک اپ کر کے سجاتے پھرے اور ان آنکھوں سے حرام دیکھیں. کل ان آنکھوں کو الیہ المصیر، ایک ایک آنکھ آئے گی کل قیامت کے دن، میدان محشر میں اپنا حق مانگے گی، زبان آئے گی، انسان کا پورا جسم آئے گا، اور جب پلٹو گے تو لگ پتا جائے گا کہ کر کے کیا آئے. ایک ایک چیز کی فلمیں بنی ہوئی ہیں. کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے پورے کیمرے چلائے ہوتے ہیں، امپلائیز وہاں کیا کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، سارا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. انہوں نے اس پہ پھر لوگ رکھے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے ان کی امپلائیز کی کارکردگی کو دیکھ کے فگرز کرتے رہتے ہیں چیزوں کو، کہ کس نے صحیح کام کیا، کس نے نہیں کیا. یہ جو ویڈیو کیمرے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز سامنے آتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا والے یہ کام کریں تو کامیاب ہو جائیں. تم بتاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی سمجھ، اتنا کچھ دیا، بے مقصد، بے کار، صرف کھاؤ، صرف کام کرو، صرف دنیا کے کام ہے؟ نہیں، وہ الیہ المصیر. یہ واپسی کا سفر انسان کو رولاتا بھی اور یہی کھپاتا، یہ سونے نہیں دیتا، یہ بندے کو بیکار وقت ضائع نہیں کرنے دیتا. اور فرمایا کہ جس نے تمہیں بھیجا نا وہ کوئی غافل نہیں ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو. کوئی غافل آقا نہیں ہے تمہارا، اس کو سب کچھ پتا ہے. دیکھیے کہ وہ انسان کے صرف اعمال سے ہی واقف نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں کو بھی پتا چلتے ہیں. جیسے کوئی باہر سے آئے تو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واللہ علیم بذات الصدور، وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، اندر کی جو باتیں چھپی ہیں، جو اندر خرابیاں آئی ہوئی ہیں پرزوں میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو دوسرے دیکھ نہیں سکتے. مشینیں جس چیز کو ڈیڈکٹ نہیں کر سکتی، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. کوئی ہماری نیت کو نہیں چیک کر سکتا. آپ دنیا کی کوئی مشین، کوئی اسکینر، کوئی ایکس رے مشین، کسی بڑی سے بڑی انویسٹیگیشن مشین میں انسان کو گزار دیں، ہماری نیت کوئی نہیں ڈیڈکٹ کر سکتا. کہ ہم اس پہ گزرے ہیں تو بلڈ پریشر کی طرح ہماری نیت کا پریشر بھی آ جائے. لیکن اللہ علیم بذات الصدور، اندر کی باتیں جانتا ہے. آج مجرموں کو پکڑنے کے کتنے آلے ہیں، آپ کبھی دیکھے پولیس والوں کی گاڑیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، سینسرز لگے ہوئے، سپیڈ چیکر لگے ہوئے، ایسی روڈز بن چکی ہیں دنیا میں کہ جب آپ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو گاڑیوں کا وزن خود ہی ہو جاتا ہے، ایسی روڈز ہیں کہ جن کے اوپر سے آپ گزرتے ہیں تو وہ آپ کے ٹیگز لے لیتے ہیں، کتنے وزن کی گاڑی ادھر سے گزری ان کو پتا چل جاتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، کیا وہ نہیں جانتا مجھے؟ کیا وہ میرا وزن نہیں کرے گا؟ میں کام کروں یا نہ کروں برابر مل جائے گا مجھے بدلہ؟ میں سوؤں یا میں کام کروں اللہ مجھے ایسی چھوڑ دے گا؟ کام کرنے والے اور کام نہ کرنے والے کبھی برابر نہیں ہوتے۔ میں آج کام کر رہی ہوں، کل میں کام نہیں کرتی، میرا مقام برابر نہیں رہے گا۔ یوں میں نظروں سے گروں گی کہ جس کی کوئی پوچھنے والا ہو نہ ہو، انسان بھی پوچھتے ہیں، پتے بھی پوچھتے ہیں، درخت بھی پوچھتے ہیں، کہ اتنی بڑی ذات کے سامنے کل تم نے جانا ہے ان نعمتوں کا حساب دینے کے لیے، پھر وہ عدل کرے گا، وہ انصاف کرے گا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان کی خبر جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم، پس چکھ لیا انہوں نے وبال اپنے کام کا، یعنی کفر کا۔ امرہم یہاں ان کا کفر ہے، نافرمانیاں، سرکشیاں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تم ذمہ داریوں کو ٹھیک نہیں نبھاتے، تو یاد رکھو واللہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے جس نے پچھلی قوموں کو خوب پکڑا، اس کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ لوگوں سے کیسے پوچھنا، دلوں میں کفر ہے، نفاق ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، دل میں کیا خواطر اٹھ رہے ہیں، کیا ہے ایمان ہے، سب کو پتا ہے۔ دیکھیے ایک جہان ہمیں اس باہر دنیا میں دکھتا ہے اور ایک جہان ہمارے اندر ہے، اللہ باہر اور اندر دونوں کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ غلط کام کرتے، نبیوں کی قدر نہ کرتے، اللہ نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا، تتر بتر ہو گئے۔ اب یہاں سے سورت کا وہی انداز شروع ہو گیا کہ ہسٹری کی بات کری گئی کہ دیکھو اللہ نے ان لوگوں کو وہ سب کچھ دیا، ان کو بھی مقصد حیات دے کر بھیجا، ان کو بھی احسن صورکم کی صورت میں بھیجا، ان کو بھی کہا تھا کہ الیہ المصیر، اور آئے ان کے پاس نبی، ہوا کیا ان کا حال؟ ذالک بانہ کانت تاتیہم، اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے رہے ان کے پاس رسلہم بالبینات، ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ۔ رسول آئے، اللہ نے پیغمبر بھیجے، یعنی رسول آئے ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر، لیکن قوموں کا حال دیکھیے کتنا بے حال ہے ان کا حال، کہ فقالوا ابشر یهدوننا، پس وہ بولے کیا انسان ہماری رہبری کریں گے، یعنی کوئی فرشتہ آتا، کوئی بات بنتی تبھی ہم مانتے، کیا یہ انسان ہماری اصلاح کریں گے؟ تکبر اور کبر سے بھرا ہوا جملہ، کل بھی بولتے تھے لوگ، آج بھی بولتے ہیں کہ آج ہمیں یہ سکھائیں گے، ہم ان سے سیکھیں گے، اب بشر ہوں یا دونا نہ، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو۔ پھر ہوا کیا؟ فکفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، ہوا کیا؟ واستغنى اللہ، تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی بستیاں الٹی، ان کی چیخیں نکلی، ان کے بچے مر گئے، یہ دریاؤں میں گئے، یہ بحر مردار کا ایندھن بنے، یہ طوفان نوح میں خس و خاشاک کی طرح بہے، پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے جب قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے عذابوں کا اور آفات کا شکار ہوتی ہیں تو واستغنى اللہ، کوئی زلزلے کے ملبے میں ڈھیر میں پھنسا، کوئی پانی میں ڈوبا، کوئی ہریکین میں گیا، کوئی لاوے میں ڈوبا، اللہ کو پرواہ ہی نہیں رہتی، کیونکہ واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اس بات سے کہ کوئی کس انجام کو پہنچا۔ ماں کا بچہ دکھی ہوتا ہے تو ماں کو دکھ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ جب کفر پہ جا کے تکلیف سہتا ہے، اللہ کو اس کا کوئی درد نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اس دنیا میں تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا ہر بندے سے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ کفار اور فاجرین کے لیے واللہ غنی واستغنى اللہ، غنی ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر ماں بچے کو مارتی تو خود بھی تو دکھی رہتی ہے پھر۔ اگر اللہ ان لوگوں کے درد لینے والی ہستی ہو تو پھر تو اللہ بھی دکھی ہو، نعوذ باللہ۔ صرف بات سمجھنے کے لیے، اس کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح بولے، لیکن بات صرف سمجھانے کی کہ جب بچہ نہیں مانتا نا پھر ماں کہتی اب مرو کھپو پھر میں کیا کروں. میں نے ماں کو بد دعائیں دیتے دیکھا بچوں کو. مائیں کوسنے دے رہی ہوتی ہیں اپنے ہی بچوں کو جو بچے ان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. کہا جاؤ پھر تمہیں اللہ کے رسول اچھے نہ لگے, ان کا پیغام اچھا نہ لگا, جو تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئے تھے تم نے کہا بشر. یہ کیا ہوا؟ بشر ایک لفظ ہے, مفرد ہے, جمع کے معنوں میں آتا ہے, کیونکہ آگے یہدوننا جمع کے لیے آیا, یعنی بشریت کو نبوت اور رسالت کے منافی سمجھا. یہ ہر قوم کا حال ہے. کل بھی لوگ کہتے تھے کہ نبی بشر نہیں, لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے, ان کو تو کچھ اور ہی ہونا چاہیے. اصل بات کیا ہے, بشر کو نبی کیوں بنایا؟ تاکہ لوگ سمجھیں. کوئی بات نہیں, نہیں مانتا کوئی نہ مانے, اللہ نے ان کو شامت اعمال سکھا دی کہ کس طرح بگڑے. یہاں غنی ہونے کے لفظ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پھر اور بگڑنے کا موقع دیتا ہے. جب آپ ایک باطل عقیدہ اپنے اندر ڈال لیتے ہیں نا, ایک جراثیم صرف جسم میں جاتا ہے, کچھ دن میں پورا جسم بیماری سے بھر جاتا ہے. اسی طرح کفر کا یا شرک کا یا نافرمانی کا ایک جراثیم ہمارے جسم میں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو یوں پھیلا دیتا ہے کہ بس پھر جاؤ اب ملٹی پلائی ہوتے جاؤ. یہاں جو لفظ ہے نا وبال امرہم, پیچھے گزرا وبل سے, وابل وہ بارش جس کے موٹے موٹے قطرے ہوں, پیچھے پڑ چکے ہیں نا وابل سورہ بقرہ میں, ایسی بارش جو خوب پانی لائے. اب یہ کیا بات بنی, وبال سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں, وبیل کہتے ہیں وہ کھانا جو میدے میں بھاری ہو, بوجھ پڑ جاتا ہے نا کسی کھانے کا, تو وبال پھر بوجھ اور مصیبت کے معنوں میں. ان کے کاموں کا انجام نتیجہ, ذالک بانہ, کیا یہ انجام, وبال کیا ہے؟ عذاب علیم. سورت کہف میں بھی ہم پڑھ چکے وما من الناس یؤمنون, لوگوں کو ہدایت کے آنے کے بعد صرف اس چیز نے ہدایت سے دور کیا کہ ہم ایک انسان کی باتیں مان لیں. سورہ قمر میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کیا ہم اشرار کی بات مان لیں. تو لہٰذا آج دنیا میں تو آزاد ہو, جو چاہو کر لو. اللہ تعالیٰ ان قوموں کا حال بتا رہے تھے کہ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب الیم, انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا جو دردناک عذاب کی صورت میں تھا. قصور کیا تھا؟ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, ان کے رسول ان کے پاس بینات کے ساتھ آئے تھے. یہاں پھر دیکھ لیجئے بینات کا لفظ, پہلے بھی پچھلی صورتوں میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بینات کا لفظ نبیوں کے ساتھ کیوں بار بار آ رہا ہے. اس لیے کہ بین عربی زبان میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بالکل واضح اور ظاہر ہو. یہ جو لفظ بیان ہے نا, فلاں کا بیان ہے, وہ بھی اسی سے, بیان کہتے ہی اس بیان کو جو سننے والوں کو فوراً سمجھ آ جائے. الجھی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. تو رسول جو آئے تھے جو نشانیاں لے کر آتے تھے, وہ اس کی کھلی دلیل تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, معجزات جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی بینات کو معجزات پہ کیوں لیں گے؟ کیونکہ وہ معجزہ اس بات کی روشن دلیل ہوتی تھی کہ یہ اللہ ہی نے دیا ان کو, خود تو کوئی بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, دوسری بات ہے کہ نبی جو بات کرتے تھے بڑی دلیل والی کرتے تھے, بین کلیئر کٹ ایویڈنسز تھے, نہ ان کی تعلیمات میں کوئی بہام تھا نہ ڈھکی چھپی باتیں تھی, صاف صاف بتاتے تھے حق یہ باطل. یہ نہیں کہتے تھے یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک. جب کسی دین والے کے کلام میں یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, آئی ڈونٹ نو, اس طرح کی باتیں آ جائیں تو مان لیجئے کہ وہ بینات نہیں رہا. اللہ کے نبی نے بین دین پہ بھیجا, لیلہا کنہارہا, جس کے دن جس کی راتیں بالکل روشن ہیں. تو لہذا ایک اچھا کلام کیا ہوتا ہے؟ جو بالکل بین ہو. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا, واضح گائیڈنس مل رہی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مل رہا ہے. اور آپ سوچیے, آپ 18 مہینے یا 24 مہینے یا 2.5 سال لگا کر آپ بعد میں آج ادھر ہی بیٹھے ہوں, سمجھ ویسے آئی کچھ نہیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کہ سود ہے بھی ٹھیک نہیں بھی ٹھیک, شراب ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ٹھیک, نماز پڑھ لو تو بھی ٹھیک نہیں ٹھیک ہو, آپ نے کیا کمایا؟ اتنا وقت لگا کے سوچ ہی نہیں کھلی, دنیا بھی ٹھیک آخرت بھی ٹھیک. یہ جو ہوتی ہیں نا چیزیں, یہ بے عملی کا ذریعہ بنتی ہیں. جب دین والے بین بات نہیں بتاتے نا لوگوں کو, صرف اس خوف سے کہ لوگ آنا نہ چھوڑ دیں, یا ہماری بات کم نہ پڑے اور ہمارے ووٹ کم نہ ہو جائیں اور ہمارے ممبر کم نہ ہو جائیں اور ہماری کرسی نرم نہ ہو جائے, تو یاد رکھیے کہ لوگ اور کنفیوز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بینات دیتا تھا. دیکھیے وہ بات صرف 2 لوگوں کو سمجھ آئی حضرت لوط کی زبان سے, پوری قوم کو نہیں سمجھ آئی. سوچیے کیوں بھلا, بات تو بین تھی. بات تو انہوں نے کلیئر کٹ کی. اگر اس بات کو غیر مبین صورت پہ پیش کرتے, نہیں اس اوکے یہ تو جسم کا تقاضا ہے, پھر ہوموسیکچولیٹی بھی تو ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوا آپ دنیا میں آئے ہو کھا لو. آپ کو پتا کہ دو نہیں ہوتے حضرت لوط کے ساتھ, 2,00,000 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہوتے جتنے ان کے لوگ تھے, سارے ہی آ جاتے ہیں غیر مبین دین میں. اس لیے حق المرہ, حق کڑوا, کیونکہ وہ بیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا لیکن انہوں نے الزام لگا دیا کہ کیا ہم ایک بندے کی بات مان لیں جو ہمیں ایسی باتیں کرتا ہے, ہم تو نہیں مانتے اور اتنی صاف صاف باتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. دیکھیے کچھ کھلے دل کے ہوتے ہیں نا, وہ کھلی گولی بھی کھا لیتے ہیں, کڑوی لگے کچھ کرے کھانی پڑے گی, بیمار ہے. کچھ جو ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں, اس کو کیپسول بنا کے دو, اور کچھ کئی شوگر کوٹنگ میں رکھ کے کھاتے ہیں. کچھ دل جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی مرضی سمجھ کے نا فوراً پہلے دوسرے تیسرے پارے پہ کہتے ہیں اللہ لبیک آمنا وصدقنا, مجھے اب آپ کی مرضی سمجھ آ گئی ہے, اب میں بدلوں, میں اور بدل جاؤں, میری شخصیت بالکل اور ہو جائے, میرا جینا مرنا بدل جائے, میں نے ایک مان لیا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا اللہ کے واضح اشاروں کو بھی نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے کوئی ہمیں کہے کہ یہ حکم بھی تمہارے لیے ہے, یہ پیغام بھی آپ کے لیے ہے, وہ نہیں مانتے ایسے لوگ. وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. یہ تھی پہلی وجہ جو سورت کے انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دی گئی کہ اللہ کے کسی قوم پر عذاب بھیجنے کی پہلی وجہ کہ نبیوں کے ساتھ جو دلائل اور جو علم آتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. اب دوسری وجہ عقیدہ آخرت کا انکار. زام الذین کفروا, گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. زوم کا لفظ اردو میں سنا, وہی لفظ ہے جی. آپ کو تو بڑا زوم ہے اپنی بات پہ. باطل گمان اور جھوٹے گمان کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں تباہ اس لیے نہیں ہوئے کہ کوئی غیر بیان دین تھا, بڑا بیان دین تھا, سب کچھ تھا, نبیوں نے کھول کھول کے اللہ کی مرضی بتائی, سب کچھ بتایا, تاریخ میں انہوں نے پڑھ لی یہ ساری کہانیاں کہ جو قومیں اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی تھی اللہ نے ان کو الٹ پلٹ کر دیا, لیکن اس کے باوجود نہ مانا. اور خوش فہمیوں کا حال کیا تھا, کیا کہتے تھے, الَّذِي يُبْعَثُ, ہم نہیں ہرگز دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں. انہوں نے اس طریقے سے اپنی بات کو پیچھے کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں. قُلْ بَلَا وَرَبِّي, کہہ دیجئے کیوں نہیں, یعنی ضرور اٹھائے جاؤ گے. وہ قسم کے لیے ادھر, رَبِّي میرے رب کی قسم, لَتُبْعَثُنَّ, تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, ثم پھر, لَتُنَبَّأُنَّ, پھر تمہیں ضرور آگاہ کیا جائے گا, کس سے, بما عملتم, جو تم کیا کرتے تھے. کتنی دفعہ یہ بات اس صورت میں آ رہی ہے, جو تم کیا کرتے تھے, جو تم کرتے ہو. واللہ بصیر بما تعملون, اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. یہاں بتایا تمہارے اعمال تمہیں بتائے جائیں گے. آپ کہتے یہ کیسے ہوگا, اتنے ریکارڈ اللہ کے کہاں ہوں گے, وہ تو 1-2 سال میں کھو پھے جاتے ہیں. کانی وذالک علی اللہ یسیر, یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے. بتا دیا کہ تباہی کی دوسری وجہ کیا ہے, کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں رکھتے تھے. ہر دور کے لوگوں کا یہی مسئلہ رہا. دیکھیے ایک بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, مثلا چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ سوچئے, چھوٹا میں شدت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہی, کامنلی گناہ جو کیے جاتے ہیں اس کا سوچئے. جھوٹ بولنا, ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ جو کیوں بول رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو یقین نہیں کہ اس جھوٹ کی سزا ہوگی. مثلا جس وقت کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اگر اس کو یہ پتا چلے کہ یہ میرا پول کھل جائے گا اگلے ہی لمحے, تو بولے گا نہیں بولے گا نا. جس کو یہ یقین ہے کہ آج میں نے ابھی جھوٹ بولا, کل قیامت کے دن یہ بڑی بڑی دیواروں پہ میرا جھوٹ کھلا ہوا لکھے گا اور ساری مخلوق پڑھ رہی ہوگی, کیا وہ جھوٹ بول سکتا؟ عقیدہ آخرت بندے کو یوں پکڑ کے رکھتا ہے جیسے سنگلیاں نہیں ہوتی, چینڈ لگا میں. یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے نا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے, لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ, یہ بندے کو زنجیروں میں باندھ کے رکھتا ہے. ایسا بندہ نفس کا قیدی نہیں ہوتا, اللہ کا قیدی ہوتا ہے, اسیر اللہ بن جاتا ہے. اسیر کہتے ہیں قیدی کو. ایسا بندہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا جس کو یقین ہے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. پھر بھی کیوں بولتے ہیں؟ عقیدہ آخرت میں کمی ہے. لکھ لیں, آپ کو یقین ہے نا, آپ کو کسی نے نہیں چیک کرنا, آپ جو من مانیاں کریں گے کرتے رہیں. آپ کے پیپر کسی نے نہیں چیک کرنے, جو مرضی لکھ دیں. یہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا پیپر پڑھ کے چیک ہوتا ہے. صرف نمبر دیکھنے اور لگانے اور دور سے آپ کا لکھا دیکھ کے آپ کبھی نہ پڑھیں. انسانوں کی فطرت ہے, باندھا جائے تو بندھتے ہیں, اور باندھنے والے ڈھیلے ہو جائیں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہمیں کون پوچھے گا, یہ تو خود ہی نہیں ہے پوچھنے والے. عقیدہ آخرت بندے کو باندھتا ہے. کرو کیا, فآمنوا باللہ ورسولہ, ایک ہی راستہ نجات کا, بس ایمان لے آؤ, مان جاؤ. بس اب اللہ کو مانتے تو ہیں, دل سے بھی مانو, زبان سے مانے, عمل سے بھی مانو, کال سے مانے اور فیل سے بھی مانو, ضرور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اللہ کی ذات نے تمہیں پکڑنا ہے اور تم اس کے سامنے پیش کرو گے. اور کس کو مانو؟ وہ رسول ہی, اور اس کے رسول کو بھی مانو. وہ کس لیے؟ تاکہ اس کے نام کی تسبیحیں پڑھو؟ نہیں, زندگی گزارو اس کے طریقوں پہ. اور کس کو پکڑو؟ ون نور الذی انزلنا, اور اس نور کو بھی پکڑ لو جو ہم نے نازل کیا. قرآن کا نور ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو یہاں نور کیوں کہا گیا؟ کہ زندگی گزارنے کے راستے سکھاتا ہے. آپ نور کو یہاں ٹارچ سمجھیں, ایک روشنی کی چھوٹی سی جوت ہے جو اللہ انسان کی زندگی میں جگاتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد, اور اس کے بعد ساری زندگی روشن ہو جاتی ہے. ہم نے نازل کیا, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. پھر کا واللہ بما تعملون خبیر, پھر چوٹ پڑی دل پہ, اللہ تمہارے عملوں پہ خوب نظریں رکھا ہوا ہے, وہ باخبر ہے. بے خبر نہیں ہے تمہارا باس, تمہارا اونر, تمہارا مالک, تمہارا ایڈمنسٹریٹر بے خبر نہیں ہے, وہ باخبر ہے, وہ خبیر ہے. اس کو پتہ ہے تم کرتے کیا ہو. تم قیامت کا انکار کرو, شوق سے کرو. یہ جو بات گزری نا, وہ ربی لطب سننا, تیسرا مقام ہے یہ قرآن پاک کا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی قسم کھا کر لوگوں سے کہو کہ ضرور ایسا ہوگا. لَتُنَبِّيُنَّ مَا عَمِلْتُمْ, تین دفعہ آتا ہے. پہلے سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ قیامت سچ ہے؟ کہو ایوہ ربی, ہاں قسم ہے رب میرے کی, بے شک یہ حق ہے اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. آیت نمبر 53 ہے سورہ یونس کی. پھر دوسری جگہ ہم نے پڑھا سورہ سبا میں آیت نمبر 3 میں, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةُ, کافر کہتے ہیں کوئی نہیں آنی قیامت. قُلْ, کہو ان کو, بَلَا وَرَبِّي, بلکہ کیوں نہیں, قسم ہے میرے رب کی, لَتَعْتِيَنَّكُمْ, یہ ضرور آئے گی تمہارے پاس. اپنے آپ کو خود پوچھے, آئے گی کہ نہیں؟ سوچتی ہوں کہ میری قیامت آنی ہے کہ نہیں؟ میرے معاملات کیسے ہیں؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اللہ کے سامنے سب کے بیچ میں پیش کرنا ہے اور پھر لگ بتا جائے گا؟ اللہ کی کوئی مجبوری نہیں, آئے گی اور تمہارے اعمال کھول کھول کر بتائے گا. یوم یجمعکم, پھر وہ تم سب کو جمع کرے گا. سوچی کون کون اس میں جمع ہو رہا. کس دن؟ لیوم الجمع, جمع ہونے کے دن. سورت آل عمران کے شروع کے رکوع میں آتا ہے دعا ایک راسخون فی العلم کی, کہ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فی, کہ اللہ تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یہاں وہ صفت آ گئی, یوم الجمع, قیامت کا دن جس دن انسان جمع کیا جائے گا, ہر ایک کو اپنی چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کیا جانا ہے, پھر لگ بتا جائے گا. اور کیسا ہوگا وہ دن؟ ذالک یوم التغابن, یہ گھاٹے کے ظہور کا دن ہے. سارے اکاؤنٹس کھل کے آئیں گے اس دن سامنے. کچھ کمپنیاں خوب فلرش کرتی دکھتی ہیں, مینوپلیز, پورے شہر میں ان کی چینز, ایسے لگتا ہے کہ یہ روز لاکھوں ملین ڈالر گھروں میں لے جاتے ہیں, لیکن ایک دم آپ سنتے ہیں بینک کرپٹ ہو گئی. کیوں؟ حساب کتاب کیا تو نفع تو جو ہونا تھا نقصان اس سے زیادہ تھا, ایکسپنسز زیادہ تھے اور جو انکم تھی وہ کم تھی. اس طرح قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ بینک کرپسیز فائل ہوں گی. یوم التغابن, یہ بہت بڑا غبن ہوگا. آپ نے ایک خبر کئی جگہ سنی ہوگی, فلاں غبن کے کیس میں پکڑا گیا, فلاں افسر غبن کرتے ہوئے پکڑے گئے. یہ وہی لفظ ہے، تھوڑا سا اس کی وضاحت چاہوں گی. غبن کا لفظ جب غا کے اوپر زبر جیسے یہاں آ رہا ہے، دو طرح آتا ہے، یعنی لفظ غبن ہے خسارے اور نقصان کے لیے آتا ہے، مالی نقصان اور خسارے کو غبن کہتے ہیں. اسی طرح غبن، اردو میں ایک لفظ سنا اپنے، غبتی، فلاں غبی ہے، بڑے پھوہڑ ذہن کے لوگ انسان کو کہتے ہیں، ڈیف جس کو بولتے ہیں، یہ بہت کم سمجھ ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. رائے اور عقل کے نقصان کو بھی غبن کہتے ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں غبن فلان فہو مغبون. عقل اور رائے کے نقصان کے لیے یہ جب آتا ہے تو یہ غبینہ کے لفظ کے لیے آتا ہے، باب سمیا سے. اب یہاں لفظ غبن بھی نہیں بلکہ تغابن ہے، تغابن باب تفاعل ہے. جیسے اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں نا، معاشرہ، مقابلہ، مناظرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ دو لوگ ہیں نا. مقابلہ کس میں ہوتا ہے؟ دو میں ہوتا ہے، بس ساؤنڈ سے یاد کر لیں اگر آپ نے باب نہیں بھی سمجھا. باب تفاعل میں دو ہوتے ہیں، معاشرہ، عشرہ یا عشیر کہتے ہیں زندہ رہنے کو، تو معاشرہ مل جل کے رہنا. تو تغابن لفظ میں ہے دو طرفہ، ایک آدمی دوسرے کو نقصان پہنچائے، اس کے نقصان اور خسارے کو ظاہر کرے. غبن کا لفظ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان صرف اپنے ہی ہاتھوں ٹھوکر نہیں کھائے گا، دوسروں سے بھی کھائے گا. کیسے کھائے گا؟ بیوی بچے نیکیاں لے گئے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہا ہوگا، پوچھا جائے گا اللہ میری نیکیاں کہاں گئی، تو کہا جائے گا کہ اس کے بچے اور اس کی بیوی اس کی نیکیاں کھا گئے. یہ ہے یوم التغابن. اس کی مختلف صورتیں ہم دیکھیں گے. اتنا وسیع المعنی لفظ ہے کہ اردو کا کوئی ایک لفظ اس کا سارے معنی دے ہی نہیں سکتا. غبن کے لفظ کو مزید تھوڑی سی الفاظ کی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی. خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے کے لیے غبن کا لفظ آتا ہے، رائے کے معاملے میں بھی آتا ہے. عرب لوگ کہتے ہیں غبن و خبر الناقا، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی. اسی طرح بولتے ہیں غبن فلانا فی البیع، اس نے فلان شخص کو خرید و فروخت میں دھوکا دے دیا. غبن فلانا کہتے ہیں اس نے فلان شخص کو گھاٹا دیا. غبن تم من حق کی اندہ فلان، فلان شخص سے اپنا حق وصول کرنے میں مجھ سے بھول ہو گئی. غبین کہتے ہیں وہ شخص جس میں ذہانت کی کمی ہو اور جس کی رائے کمزور ہو. مغبون کہتے ہیں وہ شخص جو دھوکا کھا جائے. غبن کے معنی میں نمبر ایک غفلت، نمبر دو بھول، تین اپنے حصے سے محروم رہ جانا، اور چار ایک شخص کا کسی غیر محسوس طریقے سے کاروبار یا باہمی معاملے میں دوسرے کو نقصان دینا آتا. تو یوم التغابن میں کیا ہوگا؟ وہ غفلتوں کا دن، وہ بھول کا دن، اپنے حصوں سے محروم کیے جانے کا دن ہے. اس دن غیر محسوس طریقے سے لوگ ہماری نیکیاں لے جائیں گے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو بے میں یعنی کاروبار میں دھوکا دے رہا ہو تو کہا جاتا ہے ہاذا یخ بن عقلک، یہ شخص تجھے بے وقوف بنا رہا ہے. اب جب لفظ آیا تغابن تو دو کا معاملہ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ چند احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ دھوکے کس قسم کے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان کو اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ جہنمیوں کے وہ گھر بھی دے دیے جائیں گے جو اللہ نے ان کے لیے رکھے تھے. پیچھے یہ حدیث آپ سن چکے ہیں. ہم میں سے ہر انسان کے دو گھر ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں. اللہ نہ کرے اگر اپنے اعمال کی خرابی سے ایک شخص جہنم میں چلا گیا تو اس کا جنت کا گھر خالی ہے، اللہ دوسرے جنتیوں کو دے دے گا. یہ ہے غبن، اچھا غبن ہے کہ اپنی بھی چیز ملی دوسری بھی ملی. جیسے آپ کے لیے خاص کرسیاں رکھی ہوں ادھر پوری، کچھ لوگ کسی دن نہیں آتے تو آپ کو چوائس مل جاتی ہے کہ آپ ساتھ والے کی بھی کرسی استعمال کر لیں، بینیفٹ ملتا ہے. اسی طرح جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہاں ان کو ان کے اپنے گھر ملیں گے، اس کے بعد ان کو ان جہنمیوں کے گھر بھی دے دیے جائیں گے کہ ان کا بھی عذاب تم بھگتو جو جنت میں جا چکے. ایک غبن یہ ہوگا قیامت کے دن. بات واضح؟ کس طریقے سے ہماری نیکیاں دوسروں کو مل گئیں؟ تھوڑی بہت نیکیاں تو ہوتی ہیں نا، تو بھی جہنم میں گیا بعض لوگوں کو آپ کہتے ہیں بہت نیکیاں بھی کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، تو ان کی نیکیاں دوسرے جنتیوں کو مل جائیں گی، یہ کہہ لیں آپ، اور آپ نے گناہ بھی بہت سارے کیے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ سے توفیق ملی، نیکیاں ہوئی. کبھی آپ نے سوچا کہ جو توبہ کے بعد ہمارے گناہ چھپ جاتے ہیں وہ جاتے کدھر ہیں؟ کبھی آج تک سوچا؟ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں تھوڑا سا بات کو آسان کرنے کے لیے. سارے گھر میں کچرا پھیلا ہوا ہے، پھر آپ ان کو جمع کرتے ہیں، پھر کہاں ڈالتے ہیں؟ ٹریش بیگ میں ڈالتے ہیں نا، گندگی، کچرا، ٹریش. اب ہم گناہوں کے کچرے جمع کر لیتے ہیں، توبہ کی صورت میں اللہ نے اس سب کو صاف کیا، اللہ ہمارے گناہ بھی جا کے جہنم کے ٹریش کرنے میں پھینک دے گا. ذالک یوم التغابن، وہاں چیخیں نکل جائیں گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی. صحیح حدیث میں یہ خلاصہ آتا ہے کہ اس دن ماں باپ اپنے بچوں کو یوں مار پیٹ رہے ہوں گے یا ان سے جان چھڑا رہے ہوں گے کہ ان کے بھی گناہ ہمارے اوپر پڑنے والے ہیں. انسان اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا کہ ان کے گناہ میرے اوپر نہ پڑے. کوئی چوری کر کے آپ کے گھر میں چھپ جائے، اپنا نہیں دیتے کہ پولیس آئی تو میرے گھر سے نکلے گی. ہم کیسے رشتہ داریوں کے نام پہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں. ذالک یوم التغابن، بڑے غبن ہونے والے ہیں. بہت سوچ کے بیویوں کی بات مانے شوہر. بہت ساری بیویاں مردوں کے پرس میں سے تو کیا لیتی ہوں گی، ان کی نیکیاں لے جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت قیامت کے دن چار مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو اور بیٹے کو. یعنی ان چاروں نے اگر اپنے اپنے دور میں اس کی عزت کی حفاظت نہیں کی یا اس کی صحیح ٹیک کیئر نہیں کی، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. کیوں فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ کہا جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور اس پہ کوئی ایکشن نہ لے. معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے ساتھیوں جو ہم سوچے بیٹھے. ہم تو کہتے ہیں ہنس کے دکھا دیں گے. میں اس کو ایک اور اینگل سے سوچتی ہوں، پھر حدیثیں لکھاتی ہوں، لیکن جو اس وقت میرے دل میں آ رہا ہے وہ بتا دوں، شاید وہ مثالیں آپ کو فائدہ دے. آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں، ایک ہے کہ آپ کا اپنا لگیج ہے، آپ کے سینڈ کیری ہے اور دو سوٹ کیس ہے، پر ہیڈ آپ جاتے ہیں اپنا وزن تول تلوا کے چل پڑتے ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، خاندان کے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، 10 ٹکٹیں ہیں. آپ کو 10 ٹکٹوں پہ اب 20 سوٹ کیس الاؤڈ ہے، یا 20 کو کر لیں 10 پہ ضرب دے لیں 200 کلو الاؤڈ ہے. فرق ہوتا ہے حساب کتاب کے نہیں؟ آپ کے وزن کی کمی اس میں نکل جائے گی. کبھی آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو دوسرا لے جاتا ہے. قیامت کے دن ذالک یوم التغابن، ایک حساب ہونا ہے میرا اپنا اکیلا، اور ایک میرا حساب ہونا ہے میری فیملی کے ساتھ پیکجز. پھر جان جو نکل رہی ہوگی، اللہ یہ بدبخت بچے کی برائیاں میرے دامن میں پڑنے والی ہیں. آپ دیکھیں 10 لوگ اکٹھے سفر کر رہے ہیں، کوئی ایک اپنے سامان میں کلاشن کوف رکھ لے، آپ کا کیا خیال ہے جب وہاں اسکینر میں آئے گی تو صرف وہ ایک کو پکڑیں گے؟ وہ کہیں گے سارے چلے یا آپ کے ساتھ تھے. کئی ایسے واقعات سنتے ہیں آپ، ایک کے شبہ میں سب رہ جاتے، کسی ایک کے پیپر ورک میں خرابی نکل آئے ساروں کی فلائٹ گئی، کوئی ایک آپ کو ڈیلے کرے، گھر دیر سے جائیں فلائٹ سب کی مس ہوتی ہے. ذالک یوم التغابن، بہت سوچ کے زندگی گزارنی ہے. یہ تو وہی دن اچھے تھے جب نہیں سیکھا ہوا تھا، تب بھی خوش تھے گھر میں بچوں میں. اب تو حال کہہ کے فی اہلنا مشفقون، پیچھے پڑا نا آپ نے سورۃ طور میں، اب تو گھر والوں میں بھی بیٹھے تو ڈرتے ہوئے بیٹھے ہوئے. اب تو نہ ہنسنے میں مزہ، نہ جوکس میں مزہ، نہ غیبتوں میں مزہ، نہ فیملی ٹاک اچھی لگتی ہے. دعوتوں میں جا کے کریں کیا؟ غیبت تو کرنی کوئی نہیں، کریں کیا؟ مومن کے لیے کوئی موقع نہیں ہے بچنے کا، ایک ہی ہے کہ بچ بچا کے وہاں پہنچ جائے. یہ ہے وہ کیفیت جس کو تقویٰ کہتے ہیں، یہ ہے وہ کیفیت جس سے ایک مومن دنیا میں رہتا ہے. اس کو دنیا کا غم بڑا غم لگتا ہی نہیں. میں نے کسی سے بات کی، میں نے کہا آپ کو فلان چیز پہ افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں. غصہ نہیں آتا؟ نہیں. محرومی نہیں ہوتی؟ نہیں. کیوں؟ یہ گزر جانا ہے، یہ وقتی ہے. جو فائدے آگے دکھتے ہیں مومن کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی، اس کو ملے نہ ملے. آج تخت پہ بیٹھا ہے، کل زمین پہ بیٹھ جائے. آج آپ کے پاس اتنا بڑا کمرہ ہے، کل ایک بھی کمرہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ ذالک یوم التغابن، بالکل ریزلٹس بدل جائیں گے. کہتے ہیں فائلیں چینج ہو گئی، سنتے ہوں گے آپ جملے، آج ایک ریزلٹ دکھایا کل بالکل فائلز چینج ہو گئی. ووٹس جب دکھا رہے تھے تو لگ رہا تھا یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ جیتے گا, ریزلٹ کچھ اور نہ ہوا. کہتے ہیں نا پھر لوگ مانتے ہی نہیں, کہتے ہیں غبن ہوا, دھوکا ہوا جی, پیپر مکس اپ ہو گئے, وہ جی اس کی شیٹس بدل دی گئی, قیامت کے دن بڑا کچھ ہونا ہے. اس دن بھی یہی لوگوں نے چیخنا ہے, دیکھیے گا یوم یفر المرء, جو آنے والا ہے وہ کیوں آنے والا ہے. بندے نے کہا اللہ میں نے نہیں کیا, پکڑو اس کو جاؤ جدھر مرضی, میں نے نہیں اس کی کوئی ذمہ داری لی. کیوں انسان اپنے بچے کو لے لے کے پیش کرے گا کہ اللہ لے لے. سورت مارے جانے والی ہے 29ویں پارے میں, وہاں یاد رکھیے گا اس آیت کو کہ کیسے واقعے گا اللہ اس کو پکڑ اور مجھے نکال دیں. اور اگر آپ یوم التغابن کے نیچے ایک لفظ لکھ لیں تو آپ کو اس جملے کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ جائیں گے, دیوالیہ. دیوالیہ کو کہتے ہیں نا بینکرپسی, فلاں کا دیوالیہ ہو گیا, یہ وہی لفظ ہے. بعض دفعہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ساری بدبخت ہو جائیں گی نیکیاں, اور انسان وہاں دکھی ہوا ہوگا. یہ وہی لفظ ہے جس کو سورت مریم میں یوم الحسرہ کہا گیا, وانذرہم یوم الحسرت اس قدی الامر, اور ڈراؤ ان کو اس دن سے جو حسرتوں کا دن ہے, جس دن معاملے ختم ہوں گے. کافر تو کافر, مومن بھی اس دن حسرت کر رہا ہوگا ان لمحوں پہ جو اس نے نیکیوں سے پیچھے کیا. حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے اپنے ان لمحوں پہ جو اللہ کے ذکر اللہ کی یاد کے بغیر گزارے, کہ اس میں بھی نیکی کر سکتی تھی کیوں نہ کی. یہ جو سو سو کے وقت گزارا, اس پہ بھی انسان غور کر کے دیکھے کہ کس طریقے سے قیامت کے دن تغابن ہونے والے ہیں, کس نے کس سے دھوکا کھایا, کون ہوشیار نکلا, کون 420 نکلا, کس نے اپنی زندگی کے سارے سرمایے کو غلط کاموں میں لگا کر کھپا لیا, کس نے اپنی قوتوں اپنی قابلیتوں اپنی کوششوں کا رخ نافرمانیوں میں لگا کر ختم کیا, اور کون تھا وہ خوش قسمت جس نے تھوڑی سی صلاحیتیں, تھوڑی سی صحت, تھوڑا سا مال, تھوڑا سا وقت, لیکن صحیح فائدہ کر کے آخرت کے سارے فائدے لوٹ لیے. جس نے دنیا کی حقیقت سمجھ لی وہ بچ گیا. ابو بکر بڑے مہین تھے, کمزور تھے, عبداللہ بن مسعود بڑی پتلی ٹانگوں والے تھے, بچ گئے. ابو لہب شولوں کا باپ صحت مند تھا, مر گیا. غریب صحابی جنت لے گئے, امیر لوگ اپنی دولت کی آگ میں خود ہی جل کے رہ گئے. یوم التغابن, اس دن پتہ چلے گا کہ ابو جہل بچا کہ امیہ بچا, کہ بی بی سمیہ بچی, کون بچا. ایک اور مفہوم لکھے یوم التغابن کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ایک انسان بہت ساری نیکیوں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا, بہت خوش ہوگا کہ میں نے بہت کچھ لیا. صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون عمل مفلس, تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اور ساز و سامان نہ ہو. فرمایا ایسا نہیں ہے, ان المفلس من امتی, میری امت کا مفلس وہ ہے جو روزے حشر آئے گا, اس کے ساتھ اس کی نمازیں, اس کے روزے اور اس کی زکات ہوگی. وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر بہتان باندھا ہوگا, کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا پیٹا ہوگا. ان مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹی جائیں گی, اور اگر مظلوموں کی حق رسی سے پہلے اس کی نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے, اور پھر اسے دھکے دے کر آتش جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے یوم التغابن. زبان کے گناہوں پہ ہماری دوسری نیکیاں دوسروں کے پلڑے میں چلی جائیں گی. یہ ہے اللہ کا عدل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت میں, اگر کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو وہ اسی دنیا میں جا کر اس سے معاف کرا لے. اس جملے کو میں اب دوبارہ بولوں گی. جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے, بھائی یا بہن جو بھی کہہ لے, دوسرا انسان مراد ہے, تو دنیا میں ہی جا کر اس سے معاف کرا لے, کیونکہ قیامت کے روز دینار اور درہم نہیں ہوں گے. اگر اس ظالم نے کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ لے کر اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے, اور اگر اس کے پاس اعمال صالح کا ذخیرہ نہ ہوگا تو مظلوم کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے. آج وہ لوگ جو دنیا کی دولت کمانے کے لیے دیوانے بنے ہوئے ہیں, حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز نہیں، جو اپنے گھروں کو سجانے اور اپنے کارخانوں کو بڑا کرنے کی شوق میں اللہ کی نافرمانیاں لے رہے ہیں، ان کو یوم التغابن کا ذرا سا بھی تصور ہو تو کبھی ایسا نہ کریں۔ حسن بصری سے جب لوگوں نے یوم التغابن کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ اس روز اہل جنت دوزخیوں کے فہم اور ان کی عقل پر حیرت کریں گے۔ یہ بند کا معنی جو شروع میں بتایا، کہیں گے تم لوگ کتنے احمق تھے، تم نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، تمہاری دانش مندی نے تمہیں اتنی واضح حقیقت بھی نہ سمجھنے دی کہ باقی رہنے والی چیز کے بدلے تم نے جانے والی چیز کا سودا کر لیا۔ ایسے لوگ وہاں قیامت کے دن پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کچھ کر کے جائیں گے ان کو لگ پتا جائے گا کہ ہم نے وہاں کیا کیا تھا، تو اب ساری باتوں کو جمع کر لیں گے تو یوم التغابن کی بات واضح ہوگی۔ کہیں نیکیوں کے بدلے میں گناہ جا رہے ہیں اور کہیں گناہوں کے بدلے میں نیکیاں جا رہے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہوتا ہے نا، کاروبار کے ساتھ ہی غبن اور دھوکے دکھائے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبان سے لے کے مال ہر چیز کے غلط استعمال کے وہاں برے انجام کو بھگتنے کی ہمیں یہاں خبر دیتے ہیں۔ کریں کیا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا اللہ ضرور دور کرے گا اس کے گناہوں کو، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل فرمائے گا اس کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے اصل کامیابی، اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، اور جو ایمان لے آیا اللہ پر اور نیک عمل کرتا رہا، یکفر عنہ سیئاتہ، دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو۔ یہ جملہ اگر تھوڑا سا آپ اس پہ مزید توجہ رکھیں، جتنے انسان کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں اتنی مزید نیکیوں کی توفیق ملتی جاتی ہے۔ اس کو اسی طرح سمجھیے کہ جیسے کوئی پائپ ہے تو اس کے اندر پہلے سے کچھ رکاوٹ ہو، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، کوئی چکنائی ہے، تو پیچھے سے صاف پانی بھی آپ بہائیں گے نا تو وہ وہاں کے رکنے لگے گا۔ اسی طرح ہمارے دلوں میں جب گناہوں کی گندگی ہوتی ہے، ہم دنیا کی محبت سے چور ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نیکیوں کا پانی تیزی سے نہیں بہتا۔ اس لیے اگر کوئی نیکیوں کی طرف بڑھتا خود کو نہ دیکھے، نباس سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو نیکیاں کرتے دیکھتے ہیں پھر ریگریٹ فیل ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے یہ نیکیاں، پھر نیت بھی ہوتی ہے ہم نے کرنی ہے لیکن عملی زندگی میں کر نہیں پاتے۔ وجہ کیا کہ بلاکیج ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کو خود ڈھونڈنے والے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مزید نیکیاں کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آیت تغابن جو پیچھے پڑ رہے ہیں اس کی روشنی میں بھی اگر آپ اس کو دیکھ لیں، تمہاری زندگی سے جتنی بیکار چیزیں نکلتی جاتی ہیں، بیکار مشغلے، بیکار مجلسیں، اتنا ہی پھر کارآمد مجلسوں میں بیٹھنا اور وہاں حاضری دینا ہمیں آسان لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور پوری مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا، یعنی کھاتے پیتے کھیلو قال میں وقت گزر گیا، تو یہ مجلس قیامت کے روز اس کے لیے حسرت کا سبب ہوگی۔ تو یہ حسرتیں مٹائیں گے، کم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہی زیادہ نیکیوں کا موقع ملے گا۔ اور وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل فرمائے گا اسے باغوں میں کہ رواں ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ کیا صرف ایمان لانے سے مراد کلمہ پڑھنا ہے اور محمد رسول اللہ کہنا ہے؟ نہیں، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اللہ نے اپنی اس کتاب میں اپنے رسول کے ذریعے سے ایمان لانے کا حکم دیا۔ ایمان باللہ بھی آیت ایک میں آ گیا، ایمان بالرسول بھی آ گیا، اور ایمان بالکتاب آ جاتا ہے جب ہم زندگی کو اس کے مطابق گزار لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہ ہے۔ دنیا کی باقی ساری چیزیں ایک طرف، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ جو وہاں کامیاب ہے وہی بچے گا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ جو وہاں کے بھی ناکام، چاہے یہاں کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ یہ کون ہے جنہوں نے اتنی نصیحتوں کے باوجود بھی عمل کرنا پسند نہ کیا، کفر پہ، فسق پہ، نافرمانی پہ اڑے رہے، اللہ کی آیتیں جو مرضی کہتی رہیں، انہوں نے کبھی اس پہ غور کرنے کو سوچا بھی نہیں، اور سوچا تو عمل نہ کیا، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، وبئس المصیر، اور کتنی بری ہے یہ جگہ پلٹنے کی۔ اس کے بعد دوبارہ روئے سخن اہل ایمان کی طرف ہے۔ ایمان کے کچھ پھل ہوتے ہیں، ایمان کے بعد انسان اپنی شخصیت میں کچھ تبدیلیاں دیکھتا ہے، اسی کا تذکرہ ہے یہاں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کسی کو کوئی بھی تکلیف سوائے اللہ کے اذن کے۔ کیا پتہ چلا کہ ہر مصیبت اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ کرنا کیا ہے مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اور آپ اس کو پڑھ دیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، قلب اور قلب کے فرق کو کیے بغیر تو ترجمہ کیا بن جائے گا، جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے کتے کو ہدایت دے دیتا ہے۔ قلب اور قلب کا اتنا فرق ہے، مخارج پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کب نازل ہو رہی تھی؟ جب مسلمان مصائب میں سے گزر رہے تھے، مکہ کے آخری دن ہیں، مدینہ کی طرف ہجرتیں شروع ہو چکی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں قربانیاں دے کر لوگ مکہ سے مدینہ آ چکے تھے، ہر دن نئی مشکل، ہر دن نیا مسئلہ۔ دوسری طرف مدینہ میں جو لوگ تھے ان کے گھروں میں اتنے ہی لوگ اور آ چکے تھے، انتظامات کا مسئلہ، چیزوں کی کمی کا مسئلہ، ہر طرف سے اس طرح لگتا تھا کہ جیسے کوئی بات سیدھی ہو ہی نہیں پا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتا ہے، وہ ما صاب من مصیبت، کوئی مصیبت بھی جو تمہیں آتی ہے، خاص طور پہ یہاں ان آیات کو پڑھتے ہوئے جو بات واضح ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں، ہجرت کی صورت میں جو مصیبت پڑتی ہے، قربانیوں کی صورت میں جو مصیبت آتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا دار المحن ہے، امتحان گاہ ہے، یہاں مصیبتیں بھی آئیں گی، عذاب بھی آئیں گے، دنیا کا کوئی کام کریں اس میں بھی مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں تو بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ آپ کاروبار کریں، آپ کھیتی باڑی کریں، مشکل آئے گی۔ کہیں کوئی انسان کسی بہت بڑے کام میں لگا ہوتا ہے، اس کے کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، انسان ایسے معاملے میں کیا کرے؟ کچھ نہیں کر سکتا، آئے گا جو آنا ہے، بس ایک کام کریں گے کہ اس مشکل کو ہلکا کر لیں۔ ایمان کا ایک اتنا بڑا اثر ہے اس آیت میں، سبحان اللہ، جس کو سمجھ آ گیا آج کے بعد اس کی زندگی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوگی انشاءاللہ، اور وہ کبھی نہیں کہے گا کاش ایسا نہ ہوتا۔ لو کا لفظ زندگی سے نکل جاتا ہے جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کیا کہ ایمان باللہ اتنی مضبوط چیز ہے، اس قوت کے بل بوتے پر انسان میں اتنی طاقت، اتنی انرجی آ جاتی ہے، انسان ہر مشکل کو سر کر جاتا ہے، ثابت قدمی، جوان مردی اس طریقے سے جمتا، وہ کہتا نہیں یہ مشکل میرے لیے بہتر ہے۔ ایمان کے بعد مشکلات انسان کو مشکلات نہیں لگتی، اسلام کے، ایمان کے، کتاب کے راستے میں آنے والی مشکلات کے تذکرے نہیں کرتا، رونے نہیں روتا، دکھی نہیں لگتا، پریشان نہیں دکھتا۔ اس راستے کی مشکلات اللہ صرف اس پہ ڈالتا ہے جو مشکلات سہ کر بھی چہرے سے مشکل میں نہ لگے۔ اللہ کے راستے میں کچھ کیا اور چار دن تک اس کا دکھ سناتے رہے اور اس پہ پریشان رہے اور اس سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ اگلی دفعہ وہ مشکل نہیں ڈالتا۔ یا بڑا بڑا کر کے لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی مشکلات کے ہار انہی لوگوں کے گلے میں ڈالتے ہیں جو خوشی سے سر تسلیم خم کر دیں۔ کبھی بھی آپ کسی کو گلے میں کچھ پہنانا چاہیں نا تو وہ سر سیدھا رکھے تو آپ پہنا نہیں سکتے. آپ کہتے سر تو نیچے کرو. اللہ بھی یہی چاہتا ہے. تم اس کے راستے کی مشکلات لینا چاہتے ہو, پہلے جھکو تو صحیح, عاجزی تو لاؤ, نرم تو بنو. پہلے ایمان کا وہ تمہارے اندر بوجھ تو ہو کہ وہ ایمان تمہارے گلے کو جھکا دے. گلے میں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی بہت بھاری زیور پہنا ہوا ہے اور اس کے بوجھ سے گردن جھکتی ہے. دنیا میں مشکلات ہر ایک کو آتی ہیں اور آئیں گی اور کبھی نہیں ہو سکتی, لیکن ایمان والے کو اس کا ایمان اللہ کی ذات پر یقین اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ اس کو وہ مشکلات ایک تنکے سے زیادہ بوجھل نہیں لگتی. جس چیز سے لوگوں کے ہوش گم ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جس وقت لوگ اپنے آپ کو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکتا ہوا محسوس کرتے ہیں اس وقت ایمان والا خسراتا ہے. فرعون کے جادوگروں کو ذہن میں لے آئیے, کتنی دھمکیاں تھی, ہاتھ کاٹ دوں گا, پاؤں کاٹ دوں گا, سولی پہ چڑھاؤں گا, اور ان کو پتا تھا کہ یہ ظالم جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. لیکن کیا کہا, فقدی ما انتقاد, جو فیصلہ کرنا پھر کر لے, تیری مرضی, ہم تو اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے دو چیزوں کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے ان صورتوں میں, ایک مال اور ایک اولاد. بہت ساری نعمتوں کی طرح مال اور اولاد بہت بڑی نعمتیں ہیں, لیکن ان دو سے بڑی نعمت ہے ایمان. مال چلا جائے واپس آ جائے گا, کئی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, گزارے کا ہوتا ہے, گزر جاتی ہے زندگی. اولاد ہے ہی نہیں الحمدللہ, ہے پھر بھی صدمے, نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دونوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو خود پوچھے, اگر ایمان نہ ہوتا میرے پاس, دو کی جگہ دس بیٹے ہوتے, دو گھروں کے بجائے دس گھر میرے ہوتے, خوشی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمتیں دے کے بتاتا ہے کہ اس کے راستے میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے انسان کو تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جب ایک انسان حقیقت میں ایسے ہجوم میں گرفتار ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے اس کو لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو اللہ اس کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے. پیچھے صورت حدید کے 22-23 میں بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ جن حالات میں انسان کو بظاہر مشکل چیز دکھتی ہے اس میں بعد میں خیر نکل آتی ہے, لیکن یہاں بتا دیا کہ مشکلات کے ہجوم میں جو چیز انسان کو جمائے رکھتی ہے نا وہ ایمان ہے. سخت سے سخت حالت میں بھی ایمان والے کے قدم نہیں ڈگمگاتے. جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا نا, وہ آفات کو یا تو اتفاقات کا نتیجہ سمجھتا یا دنیاوی طاقتوں کو ان کے لانے اور روکنے میں مددگار سمجھتا. کچھ خیالی باتیں سوچ کے جنوں بھوتوں پریتوں کو کہتے ان کو خوش کرو, یہ مختار کل ہیں. لیکن ایک سچا مومن ہر مشکل پہ اللہ کے آگے جھکتا ہے. وہ آستانوں پہ نہیں جاتا, وہ کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا, وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا. بعض تو مشکلات میں خودکشیاں تک کر لیتے ہیں, لیکن وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو ایمان لے آئے گا اللہ اس کے دل کو خود ہی راستے دکھائے گا, حق کے باطل کے. کئی بار اس کے سامنے طاغوت آتا ہے اندھیروں کا, شک کا, لیکن اس کا دل اس کو کہتا ہے نہیں, عقل کرو, ہوش کرو, یہی راستہ ٹھیک ہے. کئی دفعہ سامنے دنیا کے اتنے فائدے, رغبتیں, اتنے بڑے بڑے عہدے, اتنی بڑی بڑی صدارتیں اور وزارتیں آتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے ہوش کرو, یہ سب مجھے مل جائے گا اللہ کے راستے میں بھی, ایک دفعہ جم کے دیکھو. پھر تاریخ سے تاریخ حالات میں بھی امید کا دیا کبھی نہیں بجھتا. اگر آپ چیک کرنا چاہتے نا کتنا ہے یومن باللہ, تو اپنے دل کو دیکھ لے مشکلات میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں. پیچھے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے, گرمیوں میں جسم زیادہ بڑھتا ہے, بال زیادہ بڑھتے ہیں, مشکلات میں مومن کا ایمان زیادہ بڑھتا ہے. عام حالات میں تو شاید ہم پرکھ ہی نہ پاتے کہ ہمارے اندر انرجی کتنی ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ مشکلات کو, آزمائشوں کو خیر سمجھے. مصیبت انسان کی استاد بن جاتی ہے, شرط کیا ہے کہ اس سے سبق لے. معلم بن جاتی ہے مصیبت ہماری اگر ہم اس سے سبق لیں گے, اور اگر نہیں لیں گے تو خوشیوں میں بھی خوش کوئی نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجمل للمومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے. خوشی ملے شکر کرتا ہے جنت, مشکل آئی مصیبت پڑی صبر کیا جنت, دونوں کے بدلے میں جنت ہے. لیکن اللہ کو یہ خوب اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کس درجے کا ایمان رکھتا ہے کوئی، کیونکہ وہ اللہ بکل شئین علیم. یا پھر دیکھیں وہی بات آ گئی جو پیچھے بصیر اور خبیر کی صورت میں تھی، یہاں علیم کی صورت میں آ گئی. ایسے لگتا ہے اس صورت کو پڑھنے کے بعد تو ہم اللہ تعالیٰ سے غافل رہ ہی نہیں سکتے. اللہ کو خوب پتا ہے کہ واقعی کتنا ایمان کس کے دل میں ہے، کون کس شان کا ایمان رکھتا ہے، اور اللہ اپنے علم کی بنا پر اسی قلب کو ہدایت بخشتا ہے جس میں ایمان ہو. دیکھیے میں نے ابھی لفظ بولا نا ایمان، تو میرے دل میں آیا لفظ مہمان. آپ کا ڈرائنگ روم کئی دن سے اندھیروں میں ہوتا ہے، پھر کوئی مہمان آتا ہے فوراً بلب جلاتے ہیں، پھر آپ روشنی کرتے ہیں نا وہ کہ مہمان آ گیا. بس یہ سمجھ لیں کافر کے دل میں کوئی بلب جلانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایمان والا مہمان نہیں ہے. جو ہی مہمان یعنی ایمان دل میں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ روشنیاں کر دیتا ہے، پھر لائٹ چلتی ہے. یہ ہے یومن باللہ یہدی قلبہ، جس درجے کا ایمان اس درجے کی شان، اتنی لائٹ. ایک مہمان آتا ہے ایک لائٹ جلاتے ہیں، دو آتے ہیں دو جلاتے ہیں، اور بڑا ہی من پسند مہمان آتا ہے تو خوشی میں ساری لائٹیں جلا دیتے ہیں. ایمان جتنا زیادہ اثر رکھتا جاتا ہے نا ہماری زندگی میں، اتنا ہمارا دل کھلتا جاتا ہے. پھر ہمیں کو بہکا نہیں سکتا، پھر باتوں میں نہیں لگا سکتا، دھوکہ نہیں دے گا، پھر باتوں میں نہیں آتے، صرف کسی کی سحر بیانی کے سحر میں کھو کر آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتے نہیں ہیں. پھر آپ کو سمجھ آتی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. جو بندہ بھی زندگی میں غلط فیصلے کرتا ہے نا، وہ اپنے دل کو جا کے چیک کرے، اندر ایمان ہی نہیں. یہاں تو استخارہ بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے. بعض دفعہ ایک بندہ اس حالت میں نہیں ہوتا استخارہ کرے، حالات نہیں ہے، دعا یاد نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا، بس اللہ پہ ایمان رکھیے، پھر کہیے کہ اللہ اس کو میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے، کیا کروں کیا نہ کروں، اس کو یہ کام دوں کہ نہ دوں، اس سے یہ لوں کہ نہ لوں، یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں. سارا دن تو ہم فیصلوں کی زد میں ہوتے ہیں. اللہ یہدی قلبہ، اس کے دل کو صحیح فیصلہ دیتا ہے. ایک بڑی پیاری روایت میں نے ٹی وی اسکرین سے یاد کی تھی، یعنی خود ہی یاد ہوگی، بار بار چلتی تھی کہ فلا پا گیا وہ شخص جس کا دل حق بات کا محافظ ہو گیا. شاید اخباروں کے بھی اوپر آتی ہوگی. میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے اس دن اس حدیث کی سمجھ آئی. فلاح، دعا کریں کہ ہمارے دل حق بات کے محافظ ہو جائے، خواہشوں کے محافظ نہ ہو. جب دل حق بات کا محافظ ہوتا ہے نا، تو نفع ہے کہ نقصان ہے، حق حق ہے، میں مانتی ہوں کہ نہیں مانتی، یہ حق ہے. جب دل حق بات کی حفاظت نہیں کرتا نا، چھوٹی سی خواہش پہ ناجائز کو جائز کر لے گا، لوگوں کے پریشر میں آ کے پریشرائز ہو جائے گا، ذرا سی مشکل میں خود کو مجبور سمجھتے ہوئے اس چیز سے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ بکل شئ علیم. پہلی بات تو کیا کہ اللہ کو پتا ہے کس کا کتنا ایمان ہے، کتنی ہدایت دینی ہے. ایک دوسرا بھی مطلب ہے، اور وہ کیا کہ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے بے خبر نہیں ہے. اس نے ایمان کی دعوت دے کر اور اس ایمان کے ساتھ دنیا میں شدید آزمائشوں میں ڈال کر ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا. وہ جانتا ہے کس مومن پر کیا گزر رہی ہے، کون کس حالات میں کتاب کے تقاضے پورے کر رہا ہے، ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے، کون کتنی مشکلات میں سے گزر کے اس کام کو کرتا ہے اور کون آسانیوں سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تسلی رکھو، جو مصیبت اللہ کے نام پر تمہاری زندگیوں میں آتی ہے، اللہ کے علم میں ضرور ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کوئی خیر پوشیدہ ہوگی. اللہ مومنوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے، ان کو مشکلات میں نہیں ڈالتا. تم کیا کرو، واتی اللہ واتی الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ذہن میں ایک مثال آ گئی کہ اللہ مشکلات میں ڈالتا ہے. کبھی کبھی ماں خود بچے کو ساتھ لے جا کے ویکسینیشن کرواتی ہے، پھر اس کے بعد بچے کو بخار ہو جاتا ہے. اگر اس بچے کو زبان ہوتی یا وہ بول سکتا تو وہ کہتا میری ماں کتنی دشمن ہے، دیکھو خود اس نے مجھے سوئی لگوائی. لیکن بچے کو یہ نہیں پتا کہ جب بچے کو سوئی چکتی ہے تو ماں اس کو اور سینے سے لگا لیتی ہے، کہتی اس کو میں سینے سے لگاتی ہوں، تم انجیکشن لگا دو. پھر وہ سوئی کا چبھنا اس بچے کے لیے خیر کا معاملہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہ بتاتا ہے کہ میں تمہیں مشکلات میں تو نہیں ڈالنا چاہتا. تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، میں تو نہیں چاہتا کہ تمہیں چبھے، تمہیں تو گرم لو کا جھونکا بھی نہ چھوئے. مجھے پتا ہے تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں کرواتا ہوں تاکہ تم پکے ہو جاؤ. مشکلات میں صبر کرنا سیکھو. ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے, حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اور یاد رکھیے, جب تک کوئی کشتی چلانے والا خود فلی ایکسپرٹ نہیں ہوگا, کسی کے بھروسے پہ وہ کبھی بھی اچھی کشتی نہیں چلا سکتا. ایمان کے اور اسلام کے راستے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ آنے والے لوگ کی ذمہ داریاں سمجھیں. تو یہ مشکلات بندے کا امتحان ہوتی ہیں. اطیع اللہ و اطیع رسول, یہ دو کام ہیں جو بندے کی خوشیوں کو قائم رکھنے والے, اس کے غموں کو بھلانے والے, جو انسان کو ہر حال میں صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں. اور یہ یقین ہو جائے نا کہ پتا بھی میرے رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا, کوئی ذرہ تک مجھے تکلیف کا نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے, انشاءاللہ پھر خیر ہوتی ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر بھی نہیں مانتے. انسان ہے بڑا ظالم, خود جس بات کا اقرار کرتا ہے بعد میں وہ خود ہی نہیں مانتا. نہ مانو, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ, ہمارے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا تھا, اس نے پہنچا دیا الحمدللہ. کیسا پہنچایا رسول نے؟ البلاغ المبین, کھلا پہنچایا, کلیئر پہنچایا. یہ تو نہیں کیا رسول نے کہ حدیثیں اتنی مبہم کر دیں کہ عام لوگ سمجھ ہی نہ سکیں اور بعد میں لوگوں کو اس میں سے مسائل اخذ کر کے بتانے پڑے. بہت بڑی دلیل ہے یہ اس بات کی کہ اللہ کے نبی کا پیغام بالکل کلیئر ہے. کسی سے میری بات ہوئی, کہنے لگی نہیں حدیثیں پڑھ کے تو الجھنے لگتے ہیں لوگ, کوئی کچھ ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے, بعد میں پھر جو اقوال کی بنیاد پہ اور اجتہادات کی بنیاد پہ مسئلے فقہ میں بن چکے ہیں وہ آسان لگتے ہیں, فٹافٹ کر لیں. یہ الزام ہے ہمارے, ان کی کمی ہے. ہمارا بھی ذہنی فقہ بلانی, ہم نے تعلیم تو لی نہ, ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا. نہیں, البلاغ المبین, کلیئر کٹ بتا دیا نبی نے. کیا بتایا؟ کہ اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, بس چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرو. یہ ہے ایمان کا فیصلہ, سب کو پیچھے ڈال کر اللہ کے اوپر لے آؤ. سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, کوئی دوسرا سرے سے یہ اختیار رکھتا نہیں کہ اچھی یا بری تقدیر بنا سکے. اچھا وقت آ سکتا ہے تو اسی کے لائے سے آتا ہے, برا وقت ٹل سکتا ہے تو اسی کے ٹلنے سے ٹلتا ہے. جو ایک اللہ کو مانے گا اس کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں کہ فل یا توکل, کہ وہ توکل کرے. ایسا شخص ہی اصل میں کامیاب ہے. اس راستے میں جو مشکلات آئیں وہی بچائے گا. تیرے راستے میں آئیں تو بچا لے, تیرا کام کرنا چاہتی ہوں کرا لے, تیرا دین میری زندگی کی پرائرٹی بن گئی تو بنا لے, مجھے اولاد مال کے فتنوں سے آزمائشوں سے اللہ تو بچا لے. اس لیے پھر اب آخر میں بالکل سورت کا اینڈ اسی سورت کی طرح جیسے پچھلی سورت تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایمان کے راستے کی مشکلات آتی ہیں تو بعض دفعہ باہر سے نہیں آتی, گھر سے آتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, اے ایمان والو, تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. کیا کرو, مار دو گولی لے کے؟ نہیں, تین کام. اور ڈکشنری میں شاید اس سے بھی زیادہ لفظ ہوتے اگر کسی کو معاف کرنے کے در گزر کے تو وہ بھی آ جاتے. ہے یہ فتنہ, ہے یہ آزمائش, پر تم کرو کیا؟ فَحْذَرُوْهُمْ, ہوشیار رہو ان سے. یعنی ان کی بات مانتے وقت ایک دفعہ سوچ لو کہ اللہ کی بھی مان رہی ہوں کہ نہیں. بس یہ ہوشیاری رہو, آنکھیں کھول کے ان کی باتیں مانو, ان کی ضدوں پہ ہر بات نہ مانتے جاؤ. اور وَإِن تَعْفُوا, اور تم عفو درگزر سے کام لو. وَتَصْفَحُوا, اور درگزر کرو. تَعْفُوا کیا ہے؟ عفو. تَصْفَحُوا ہے درگزر. صفن کہتے ہیں ہتھیلی کو, صفا یہ جو آپ پلٹتے نا وہ بھی لفظ اسی سے. جانے دو, پیچھے ڈالو, ہر بات پہ نہ پکڑو, یعنی گئی گزری کرو, نظر سے دور کر دو. اور چوتھا, وَتَغْفِرُوا, اور بخش دو. کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے. اس آیت کے دو مفہوم ہیں. پیچھے سے مضمون چل رہا تھا اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات. یہاں بتایا گیا کہ ان مشکلات میں اکثر لوگ گھر والوں سے آزمائے جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کے معاون ہوں, اور اس کو اپوزٹ کہ دونوں کفر پہ ہوں, یہ تو اکثر ہوتا ہے. یا بیوی شوہر سے پریشان ہوتی ہے یا بچوں سے. اور یہ آیت نازل ہو رہی تھی ان حالات میں جہاں کہ گھر گھر میں مرد مسلمان ہے تو بیوی کفر پہ ہے، بیوی مسلمان ہے تو مرد کفر پہ ہے، ایک مرد مسلمان ہوتا ہے اور بیوی بچے اس کو روک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اور اس سے اگلی آیتوں میں یہ بتا دیا کہ دیکھو کہ ہر ایک کو حالات بنے ہوئے نہیں ملتے، کچھ کو خود بنانے پڑتے ہیں. یہ جملہ اس لیے بول رہی ہوں کہ بعض لوگ کچھ مردوں کو بیویوں کے ساتھ دین پہ تعاون کرتے ہوئے، ظاہر پہ قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں لے جی وہ کیوں نہ دین کے کام کریں، ان کے تو شوہر اتنے معاون ہیں، ان کے شوہر تو بچوں کو بھی گھر میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جائیے آپ دین کا کام کیجئے، ہمیں دیکھو ہم تو چھپتے چھپاتے بچتے بچاتے آتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں کو حالات بنے بنائے ملتے ہیں، اس کے بھی پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، ایسا شوہر ملا کیوں، تمہیں کیوں نہ مل گیا ایسا. الطیبات للطیبین اور الخبیثات للخبیثین، ایک جنرل رول ہے. اس میں اس عورت کی کوئی پچھلی زندگی کی نیکیاں ہوں گی کہ اس کو اللہ نے اتنا اچھا شوہر دیا، یہ آزمائش ہوگی. کرو کیا، تمہارے گھر والے دین کے ساتھ تعاون نہیں کرنے والے، تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور بیوی بچے ان کی محبت راستے کا ایک پتھر بن کے آ جاتا ہے جو ایمان کے تقاضوں اور ان کے مطالبات میں تصادم شروع کرا دیتا ہے. اللہ ایسے نازک لمحوں میں اپنے بندوں کی رہنمائی فرما رہا ہے. کرو کیا، فخر ضرور ہے، چھوڑنا تھوڑی ہے. ایک لفظ ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں نا اس جملے کو، اگر میں اردو میں بولوں نا، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے دشمن ہیں، قریب نہ پھٹکنا ان کے، شادی نہ کرنا، بیویوں کو طلاق دے دو، بچوں کو یتیم خانوں میں بھیج دو اور جاؤ دین کے کام کرنے. اتنا آسان تھا، نہیں. اللہ کہتے پہلے خود بھی تو بھگتو. فاخذروہم، بس ہوشیار رہو، کیا ماننا کیا نہیں ماننا یہ دیکھ لو، مالک کی بغاوت پہ اکسائیں تو نہ مانو، دنیا کی زندگی میں ان کی ناز برداریاں کرو، جس میں اللہ ناراض نہیں ہوتا ان پہ تم ان کو خوش کر لو، اور جس میں اللہ ناراض ہوتا اس میں تم ان کو کہو کہ یہ تمہیں راضی کریں. یاد رکھیے گھر بھی ایک سودے بازی سے ہی چلتے ہیں، کہیں آپ کو کیش دینا پڑتا ہے، کہیں کریڈٹ دینا پڑتا ہے. اچھا اخلاق، یہ جو چار لفظ ہے نا، فاحذروہم حذر سے، حذر الموت پڑا، تاخو افو درگزر، تصفو تخفیف، یہ چار کہہ لیجئے کہ کریڈٹ کارڈز ہیں آپ کے پاس. جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ عام ماحول میں اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جب ہم دین کا کام کریں ہمیں وہ اجازت دے دیں، خوشی سے جانے دیں، تو وہ جانے دیں گے. لیکن اگر ہمارا ایک وقت ان کو ہم چاہتے ہیں دین کے لیے، اور دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لاڈ بھی دیکھے رہو، ہماری ڈانٹ بھی سنے اور ہمارے روپ میں بھی آئیں، نہیں آئیں گے. یا آپ اللہ کا کام کریں یا باقی وقت میں گھر والوں کو خوش کریں. قربانی دینی ہے تو نیند کی دیجئے، قربانی دینی ہے تو ٹیلی فون ٹاکس کی دیجئے، دوستوں سے بیکار گپے ہانکنے کی چھوڑیے، ٹی وی کئی گھنٹوں دیکھنے کی دیجئے. آپ کر کے دیکھ لیں، یہ چار کونے لکھ لیں اپنے گھر میں. ایک کونے میں آپ نے فخذرو لکھنا ہے، دوسرے میں تعفو، تیسرے میں تصفحو، چوتھے میں تغفرو، بیچ میں پرسکون انداز سے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں. کسی نے زبان سے کہا کہ اتنے سخت دانتوں کے بیچ میں کیسے رہتی ہو، کہنے لگی نرمی کی وجہ سے. آپ زبان کو ہلا کے دیکھیں، آپ دانتوں سے ادھر ادھر موڑ لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. آپ دشمنوں کے بیچ میں بھی گھر چکے ہو نا، جابروں کے گھر میں آپ جا چکے ہیں، یا آپ کے خیال میں آپ کا سارے سسرال جبارین کا، تو آپ اپنی نرمی سے پھر بھی بچ سکتے ہیں. ہاں آپ اپنی زبان دیں گے جب دانت کے نیچے، پھر تو تڑپیں گے. ان نمام والم و اولاد کم فتنا، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش کا سبب ہے. ایسے حالات کب تھے؟ مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ہجرت کرنا چاہیے تو بیوی بچے راستے میں آگے، نہیں 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 ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے، ممکن ہی نہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو نہیں تو پھر ہم نہیں جاتے. اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہجرت کرنا ہر مسلمان پر فرض تھا، اللہ نے ایسی اولاد اور ایسی بیویوں کو دشمن قرار دیا اور اب فتنہ قرار دیا کہ ایسی چیزوں پہ مت آئیے. واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت عوف بن مالک کے بارے میں نازل ہوئی، یہ مدینہ میں موجود تھے. جب کسی غزوے یا جہاد کا موقع آتا تو جہاد کے لیے جانے کا ارادہ کرتے تھے، مگر ان کے بیوی بچے فریاد کرنے لگتے کہ ہمیں کس پر چھوڑ کر جاتے ہو، یہ ان کی فریاد سے متاثر ہو کر رک جاتے. تو ایک پتہ چلی جہاد کی بات، اور دوسری روایت پتہ چلی کہ جس میں ہجرت سے روکا تو کہا ایسی اولادیں اور ایسے شوہر اور ایسی بیویاں جو تمہیں اللہ کے دین کے تقاضوں سے روکے, نمازیں چھڑوا کے تمہیں شاپنگ پہ لے جائیں, نمازیں چھڑوا کے تمہیں وہ پارلرز میں لے جائیں, جو تمہیں کہیں کہ ہماری نازبرداریاں کرتے رہو اور ان کو چھوڑ دو تو وہ سمجھ لو پھر فتنہ ہے. اور وہ شوہر بھی اس کے برعکس بیویوں کے, جو شوہر بیویوں کو دین سے روکیں, نماز سے روکیں, اللہ سے روکیں کیا اور ہماری باتیں مانتے رہو تو بیٹھو ہمارے ساتھ غیبتیں کرتے ہیں خاندان والوں کی اور باتیں کرو, تو یہاں کے پھر ایسے معاملے میں تم کیسے ڈیل کرو. میں سوچتی ہوں کہ اس سے خوبصورت طریقے سے کوئی بھی انسان کو دین کا کام کرنے کے لیے گھر والوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے نہیں سکھا سکتا, جیسے صرف اس ایک آیت میں اور اس کے اگلی آیت میں سکھا دیا گیا. ہوشیار رہو, ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کر لو, ان کی محبت کو کبھی اپنے دل میں اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ تمہارے تعلق اور اسلام کے ساتھ تمہاری وفاداریوں میں حائل ہو جائیں. ان پر کبھی اتنا اعتماد نہ کرو کہ تمہاری بے اختیاری سے مسلمانوں کی جماعت کے راز ان کو معلوم ہو جائیں کہ وہ دشمنوں تک پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوتا برجل یوم القیامہ, ایک شخص قیامت کے روز لایا جائے گا, فیقالو اکل ایالہ حسناتہ, کہا جائے گا اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, عفو درگزر سے کام لو, اللہ معاف کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی دشمنی سے تمہیں صرف اس لیے آگاہ کیا کہ تم ان سے ہوشیار رہو, اپنے دین کو ان سے بچانے کی فکر کرو. یہ نہیں مطلب کہ بیوی بچوں کو مارنے پیٹنے لگو, سختی کرو, تعلقات میں ایسی بدمزگی پیدا کر لو کہ ان کی اور تمہاری گھریلو زندگی عذاب بن جائے اور یا تم پڑھتے رہو یا لڑتے رہو. یہ نہ کرو, یہ بہت غلط چیز ہوتی ہے. اس سے بیوی بچوں کی اور شوہر کی اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا, اسلام کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہوں گی, چار چھ لوگ تمہاری بات جاننے والے آتے آتے اسلام سے رک جائیں گے کہ دیکھو اسلام کی وجہ سے یہ گھر جہنم بن گیا تھا, ہم نہیں چاہتے. کیونکہ انسان کو گھر بڑا پیارا ہوتا ہے اور انسان کی ضرورت ہے, اور سچی بات ہے کہ گھر کے سکون کے بغیر آپ دین کا کام کر بھی نہیں سکتے. اکیلی ماں جب ہوتی ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پھر اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا تھا, لو میں تو جاب پہ ہوں. اور ہوتا کہ انسان پھر بدمزاج ہونے لگتا ہے, چڑچڑا ہونے لگتا ہے. ہم جب بہت تھک جاتے ہیں نا ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بچے بھی نہیں ماں کو اچھے لگتے. ہم دین کے بھی کام سے چڑ جاتے ہیں جب ہم تھک جاتے ہیں. یہاں یاد رکھیے کہ یوکم اس وقت آ رہا تھا کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, جو ہی اسلام قبول کرتے پریشر. آج بھی وہی دور ہے, ایک اسلام اس دور میں آ رہا تھا, ایک آج اس 19th century سے واپس آ رہا ہے. ہر گھر میں شوری اسلام شروع ہو رہا ہے, کہیں والدین کافر وہ دباؤ ڈالتے دین سے پھرو دین سے پھرو, کہیں بیوی بچے کہیں کچھ. سورۃ عنکبوت کے آیت 8 میں ہم نے پڑھ لیا تھا بہت ڈیٹیل سے کہ کیسے ایسے وقتوں میں ان سے معاملہ کیا جائے. تو کہا کہ نرمی رکھو, اچھے طریقے سے بات کرو. طبرانی کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا تیرا اصل دشمن وہ نہیں جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے. ایسی ہے نا, سوچتے ہم یہ کہ دشمن کو قتل کیا اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے, بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری ہی صلح سے پیدا ہوا, پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے. یہ تو پرانے کی روایت ہے. ہاتھ کانپتے ہیں نا, ہم خوش ہوتے ہیں بچوں پہ, اللہ کرے بچے بھی ہوں خوشیوں والے ہوں. ہم مال ملنے پہ خوشیاں مناتے ہیں, یہ مال کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ میں لے جائے. سورۃ انفال میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ دیکھو ان کی محبت کو اگر اللہ کی محبت پہ غالب کرو گے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. پوری لسٹ دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں محبتوں کی. اب یہ بات سن کے تو خون کہتے نا خشک ہوتا ہے, ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں. اللہ ایک بچے کو دیکھے دوسرے کو, ایک بگڑا ایک ٹھیک, ایک کے تقاضے دوسرے, شوہر ایک وقت میں خوش دوسرے میں ناراض, کروں کیا, دین چلاؤں کہ گھر چلاؤں. تو کافت تک اللہ مستطاعت, بس ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے. کیسا پیار ہے رب کو بندے سے, جو کر سکتے ہو بہتر طور پہ کر لو. فتق اللہ مستطاعت, واسمعوا, اور غور سے سنو, ایسے لگتا ہے کہ کان کھول کر سنو. کیا اللہ کا فرمان سنو, سننا نہ چھوڑو. سننا چھوڑو گے تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ڈیل کیسے کرنا ہے ان سے, فَحْزَرُوا تَعْفُوا تَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا کا سبق سنو گئی نہیں تو بچوں سے ڈیل کرنا کیسے آئے گا, بیویاں شوہروں سے معاملہ کرنا کیسے آئے گا. تو نمبر ون, سنتے رہو. پھر وَأَتِيعُوا, اور مانتے بھی رہو, اطاعت کرتے رہو. یہ نہ کہ چلو صرف ابھی اس دفعہ سننے والا قرآن پڑھ لیتے ہیں, پھر اگلے سال ماننے والا قرآن پڑھیں گے. اچھا, ماننے کے راستے میں تو بہت مشکلات ہیں, جھگڑے لڑائی, تو کہا وَأَنفِقُوا, صدقے دیا کرو, خرچ کرو, اللہ کو راضی کرو کہ ان کے دل تمہارے لیے نرم کرے. خیر لأنفسکم, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کتنا پیارا ربط ہے ان آیات میں. جب گھر والوں کی طرف سے کوئی مخالفت ہو صدقہ کریں, چاہے آرام کا صدقہ کریں, چاہے وقت کا صدقہ کریں, جان کا کریں کہ مال کا کریں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جنہیں بچا لیا گیا ان کے نفس کے بخل سے تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. پھر وہی بات آ گئی, ہر صورت کے آخر میں بیوی بچے گھر اور شخ, کنجوسی نکال دو. مال کو اچھا رکھو, ان کو اچھا رکھو, اچھا رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اولاد کے بارے میں فرمایا, یہ مبخلتم مجبنتن, یعنی بخل اور جبن کے اسباب پیدا کرنے والی چیزیں اولاد. سچ ہے کہ نہیں, اولاد ہوتی ہے بندہ بخیل ہو جاتا ہے, ہائے ان کے مستقبل کام آئے گا, دیتا وہ ہاتھ رک جاتا نہیں بچیوں کی شادیاں, ابھی اپنا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اسی طرح بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے, الایالو سوسطاعت, ایال یعنی گھر والے انسان کی نیکیوں کے لیے گھن ہے. جیسے گھن غلے کو کھا جاتا ہے تو یہ لوگ نیکیاں کھا جاتے ہیں. جو کر سکتے ہو وہ کر لو, بس دیکھو دل اپنا ہی تو بخیل نہیں تھا. ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے, یضاعفہ لکم, وہ اسے کئی گنا زیادہ کر دے گا تمہارے لیے. فکر نہ کرو, کہیں نہیں جائے گا, کئی گنا آئے گا. دنیا والے کئی گنا کر دیں تو وہ سود ہے, اللہ کئی گنا کر دے گا تو وہ اس کا انعام ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہیں معاف کر دے گا تمہاری پچھلی زندگی کے گنا اور نیکی کے کاموں میں کمیاں بیشیاں اللہ معاف کر دے گا. کیونکہ واللہ شکور حلیم, اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور حلم والا. شکور کیا ہے؟ بندہ تھوڑا سا کام کرے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ بے حساب اجر دیتا ہے. اور حلیم کتنا ہے کہ بندے کے بڑے بڑے گناہوں پہ پکڑتا نہیں, اس کو چھوڑ دیتا ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم, ہر نہار ایاں کا جاننے والا, سب پر غالب, بڑا دانا ہے. آغاز بھی اللہ کی صفات سے, سبح للہ ہی کے آگے, اور آخر دیکھ لیجیے, اللہ الشکور حلیم عالم الغیب والشہادہ العزیز اور الحکیم. آخری سات لفظ اللہ کی صفات کے ہیں سورت کے اینڈ پہ. جب تک اللہ کی بڑائی سمجھ نہیں آتی, نہ مال لگتا ہے, نہ وقت لگتا ہے, نہ قربانیاں ہوتی ہیں, نہ گھر کے ماحول تھوڑے سے متاثر کر کے بندہ اللہ کے راستے میں لگتا ہے. اللہ نے طریقہ بتا دیا, وہ ہم نہ صحیح کر پائیں, یہ ہماری کمی ہے. کبھی گھر نہیں ٹوٹتے دین کی وجہ سے, ٹوٹنا ہوتا تو اللہ کے نبی کا گھر ٹوٹ جاتے, جتنے وہ مصروف تھے اتنا تو کوئی نہیں تھا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے دین کے معاونین بنا دے, اور ہمیں سمجھ دے, عقل دے, فہم دے کہ کیسے کس کے ساتھ چلنا ہے. اللہ بڑا قدردان ہے. حکمتیں مانگیے, اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنے کے طریقے سوچئے. لیکن آپ دیکھیے, کیا آپ کو ان ساری آیتوں میں کہیں ایک یہ پیغام ملا کہ دین چھوڑ دو؟ وسماؤ کی جگہ لکھا تو بلا تسماؤ, مت سنا کرو, چھوڑ دو, بہت ہو گئے 28 پارے, ختم کرو نا, اب لڑائی کا سلسلہ ٹھنڈا کرو. چلو بلا آتی ہو, بس مسلمان ہو گئے ہو, کیا کرنا ہے اطاعت کر کے, مجھے بھی پتا ہے تمہارا گھر ٹوٹ رہا ہے. وَأَنفِقُوا, نہیں نہیں چھوڑو, خرچ نہیں, انہیں پہ خرچ کرو, انہیں کے لاٹ دیکھتے رہو, انہیں کے مستقبل بناتے رہو. نہیں, کوئی کمپرومائزنگ سٹائل نہیں. ایسے لگتا ہے قرآن کا سٹائل کیا کہ انجیکشن بھی لگاتا ہے اور اوپر پھاہے بھی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کا صحیح حق ادا کر سکے, اور اللہ بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے پہ راضی ہو کے قبول کر لے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
بہت ہی خوبصورت, ہمیشہ کی طرح آغاز بھی بہت دیکھے خوبصورت ہے اور اس کا بھی دیکھے فل آف لیسن. جی بالکل بہت زیادہ لیسن تھے. دیکھیں ہر سورہ کے سٹارٹ میں سبح للہ فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی شیء قدیر. تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے جو کچھ مانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے, اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. زمین آسمان جی مقصد حیات کا پتہ چلا. زمین آسمان میں ہر چیز کر رہی ہے. انسان بھی کر دیا جاتا ہے. زندگی کا احکام کلیئر اور کلیئر ہو گئے جی الحمدللہ کا پتہ چلا. جی کیا سیکھا؟ دیکھیں آگے تھوڑی سی اس میں بتائیں منافقون منافقت کا پڑھا, پھر سر جمعہ اس میں جمعہ کے بارے میں مطلب احکامات بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, ساتھ ساتھ بتا رہے کہ کس چیز. جیسے سورت کا نام ہے التغابن, حق پر قائم رہ. ویری گڈ. التغابن پہ سادہ جی نے بہت زیادہ بات کی ہے. تغابن سے کیا سمجھ رہی ہے؟ جتنا شرف دیا ہے اللہ نے اتنی ہی ذمہ داری انسان کی ہے. جی جی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا, سب سے افضل. فرشتوں کو بھی بولا ہے اس کو سجدہ کرو. گبن کی بہت ساری معنی ہے, فیصلے کا دن ہے. ٹھیک ہے جی. اور فیصلے کا دن ہے پھر اگر ہم نے دوسروں کی نیکیاں گبن کی ہوں گی, ان کی زیادتی کی ہوگی, تو ہماری ان کے ساتھ نیکیاں ان کو دے کے اس چیز کو پورا کیا جائے گا. تو اس چیز سے ڈرنا ہے. جیسے اولاد کا بتایا گیا ہے, شوہر کا ہے, بہن بھائی ہیں. اگر انسان دین سے نکل جاتا ہے تو وہ جانوروں جیسا ہو جاتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 2 میں نا, وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو, تم میں سے کوئی کافر ہے, تم میں سے کوئی مومن ہے, اور اللہ اس کے ساتھ جو عمل کرتے وہ دیکھنے والا ہے. یہ کیوں مطلب اسپیشل مینشن کی اس میں؟ کسی برا نہیں کرنا. ٹھیک بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہاں پہ یہ اسپیشلی اللہ پاک نے کیوں مینشن کیا ہے کہ اس نے پیدا تو سب کو کیا ہے, کیونکہ جو وعدہ الست آپ کو پتا ہے جو روحوں سے دیا تھا اس تو کوئی کافر نہیں تھا. تو اب یہ دنیا میں آ کے جب اللہ ہیز گیون اس دا چوائس, ویری گڈ. ایک دیکھیں ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں لیکن ایمان لانا اور چیز ہے. مجھ سے کوئی ٹھیک ہے نا, ویری گڈ, آپ کو اس کے سمجھ آ رہی ہے. اچھا کہ نیکسٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی, کسی نے فطرت کو بگاڑ دیا. بالکل بگاڑ لیا ہے, صحیح بات ہے. یہ آیت نمبر جو 3 ہے نا, خلق السماوات والارض, اور اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ, اور صورت بنائی تمہاری تو اچھی بنائی صورتیں تمہاری. اور اسی کی طرح یہاں پہ دیکھیں, پہلے صورت بنائی پھر تو اچھی صورتیں بنائی, اس سے کیا سمجھ آیا؟ کیونکہ ہم اس میں چینجنگ, ایک تو سازائی نے ماشاء اللہ جو ڈیٹیل سے بتائی ہے صورتوں کے لحاظ سے وہ آپ کو پتا ہے. ایک ہم مطمئن نہیں ہوتے, اگر میری ایسے میں وائٹ ہوں تھوڑا, میرا رنگ تھوڑا کم ہے, اس طرح ہو جاتی, کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں؟ اگر آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں تو کیا سب انسان اس سے بھی ہیں. ہو ایور میڈ چینج ان دیئر فیسز بیسٹ اینڈ. بالکل دیکھیں ایک دعا ہے نا, اللہم کما سنت حل کی بحث سے خلو کی ہم کی نا, ہم لوگ اس پہ پراؤڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی چیز آتی ہے تو کب ہم نے چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. ہم نے دیکھیں آج کل تو ہر طرح کے ہمارے ہاں میں سب سے بہترین جو ہمارے لیے جو میک اپ ہے کا سامان وہ وضو کر کرنا, ایک عجیب سا ہی حسن آپ کے اوپر آ جاتا ہے. جب کسی آپ محبت آپ سے کرتے ہیں, اس نے حکمت سے بنایا تو ایکسیپٹ کر لیں. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ دیکھیں اگلی آیت میں آ رہا ہے نا, وہی عالم ماتون اور وہ جان چھپاتے ہو تم جانتے ہیں، وہ اللہ علیم بالذات الصدور، دلوں کے بیت جانتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، سینوں کے بیت جاننا انسان کے علاوہ، دیکھیں انسان اس کو بھی اس کا نہیں پتا ہوتا۔ اگر بس ہم بات کریں، ہم کر چکے ہیں، کسی کے دل کے حال کو ہم نہیں جانتے، وہ کس نیت سے بات کر رہا ہے، کس طریقے سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح جی۔ اور دیکھیں آگے جو سازا جی نے اولاد اور مال کا بھی بتایا ہے، اس نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں کہ شوہر کے مطلب والے کے پیچھے بھی بہت، یعنی آپ کو پتہ بچوں کو مشن لیے بغیر اس کو یوز نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر ہماری پکڑ ہوگی چھوٹے کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں جناب یہ تو شوہر کے ساتھ مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیرا نہ کرنا جی۔ اس نے حکمت سے بنایا سو ایکسیپٹ کرنے، خاص کر پانی سے منہ اور صابن سے دھو لیں، سب سے بہتر صفائی ہے، بلکہ دلوں کو ہر برائی اور سے بچانا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو ہم وضو کرتے ہیں نا، ہم پاک صاف صاف ستھرے رہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جیسے سازل نے پیچھے بھی اس چیز کے بارے میں بات ہوئی تھی نا، تھوڑا اسے ریلیٹ تو نہیں ہے لیکن بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض صبح کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ جا رہا ہے جو ہم کہتے ہیں جا کے اسی میں پڑھ لیتے، بس اتنی اسمیل پاس سے آ رہی ہوتی ہے، کھانوں کی آ رہی ہوتی ہے کچھ بھی نا، تو کوشش اپنے آپ کو مطمئن ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک کا زیادہ ہمارے اوپر بنسبت دوسروں کی، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارے اوپر کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے تیار رہنا ہے جی، صحیح۔ اچھا جی، آیت نمبر 11 میں ما اصواب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچی کو مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، ایمان آتا ہے اللہ پر، یہدی قلب، رہنمائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کی، واللہ بکل شیء علیم۔ یہاں بھی کیا سمجھ، یہاں پہ سازے نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی، جو کوئی ایمان لانا کیا، ایمان میں بہت ڈیٹیل سے سازہ جی نے بتایا ہے، تھوڑا سا مجھے یہاں پہ بتایا کیا سیکھا ہے جی۔ پھر ان شاء اللہ ہم گرامر کریں گے ابھی، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں میں کس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اس طرح کا لایا جائے گا، ایسا ہوگا جی۔ میری آواز جی، راضی ہو جانا اللہ کی رضا پر، ٹھیک ہے، الحمد سے ہی ٹھیک ہے۔ اور جی ایمان، ایمان کیونکہ میں ان ہے، مگر اس کی کیا وجہ تھی، کیونکہ ہم نے اپنا ہم نے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کے دل کے ایمان نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ چیز آپ کبھی بھی نہیں اس کے لیے ہے نا۔ ایمان کو بڑھانا، ایمان کو بڑھانے کے کیا کیا طریقے، ایک دو منٹ بات کر کے ان شاء اللہ ہم گرامر شروع کریں۔ اسٹے ود ان دا لمٹس آف اللہ اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، مال اولاد نہ بھی ہوں اگر ہوں گے جی، بالکل صحیح بات ہے، ماں واقعی ایمان نہ ہو، کیونکہ ہم امپورٹنس، کیونکہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ مختلف ہیں، ہم دنیاوی چیزوں کو دیتے ہیں، پھر اس کو نکال، اسے نکال بھی لیتا ہے جی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ بچے کو انجیکشن لگوانے کی بات کی تھی استاذہ جی نے، ماں بچے کی بہتری کے لیے اسی کرواتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ انسان، ٹھیک ہے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی اور تسبیح سے جی، الحمدللہ۔ تو گناہوں کی معافی اینڈ مزید نیکیوں کی توفیق، ایمان کا ٹیسٹ ہے ذات میں ہوتا ہے، صحیح، ایمان پر خاتمہ نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ ذرا ویسے ہوتا ہے۔ اللہ ہر وقت اپنے ایمان کو چیک کرتا ہے، میرا ایمان، کوئی ایسی مثبت آتی ہے ہم لوگ ایک دم ڈاؤن ہو جاتے، تین دن ہماری کلاس ایسے چل رہی، سازا ہی بار بار بھی کہہ رہے ہیں، آپ آخری پا رہے ہیں، اس میں ہمارے ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے نا، چار دن آپ کا فری ہوتا ہے، تو اس میں بھی اپنا چیک کیا کریں کہ آپ کس کیٹاگری میں آ رہے ہیں، اس میں کم ہے یا زیادہ ہے، تو وہ جیسے آپ کو اسائنمنٹس ملتی ہیں، آپ نے ٹیسٹ پارا، آپ نے ٹرانسلیشن کی دہرائی کریں، سورہ ملک آپ کو جیسے دی جا رہی ہے، اس کے آپ کو پتا ہے کل آپ کا جو ہوگا 18 to 22 یعنی چار رات ہے، 18 to 22 تک وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، کوئی بھی نہ کہے کہ مجھے نہیں آتا، ٹھیک ہے، ٹائم پہ اپنا ہوم ورک ریڈی رکھیں، ٹھیک ہے۔ جی فلکچویٹ کرتے ہیں ایمان. بالکل صحیح بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے. اف وی ہیو ایمان دین وی وڈ ناٹ ہیو حسرت. جی الحمدللہ صحیح. جی ماشاء اللہ بہت کافی ہم نے اس پہ بات کر لی. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قائم دائم رکھے اور اضافہ کرتا رہے. آمین. جی یہ بھی میں نے آپ کو لنک سینڈ کیا ہے گرامر کا, تو میں آپ کو پیج نمبر بھی بتا دیتی ہوں. جی پیج نمبر ہم نے فائل اور دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے اوپن کر لیا ہے تو ون ٹائپ کریں انشاءاللہ. 10 to 15 منٹ ان شاء اللہ ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو بریک دے دیتے ہیں. جی ایمان ہر مشکل میں ثابت قدم رکھتا ہے. جی بالکل. پیج نمبر 74-23 ہے. ہم نے کیا تھا تھوڑا سا ریوائز کر کے آگے ہم جائیں گے. فائل فائل اور مفعول کے کوئی بھی کوشچن ہے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گی. پھر میں اگلا جو میم دما آبجیکٹ کہتے ہیں مفعول کیا ہے یہ آبجیکٹ یہ بھی آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے میں نے اس کی کچھ آپ کو ایگزامپل سینڈ کروں گی. تھوڑا سا اس میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا کیا آ جائے. میں تھوڑا سا آپ کو وہ سینڈ کرنے لگی. ٹھیک ہے جی. ابھی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فائل فائل کیا ہے. ٹھیک ہے فائل ہم نے دیکھا تھا کہ اس سانچ اسم. ٹھیک ہے یہ میں تھوڑی سی اس کے کو ابھی ڈیٹیل اور گا. اس کے جو آرام اس پہ فائل جو ہوتا ہے کام کرنے والا. ٹھیک ہے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں. اگر یہ کام کرنے والا فائل ہو ماں کے اوپر دیکھیے فا زبر فا آئین کے زیر ہے لام تنوین ہے. بالکل اس کے ہم وزن جیسے فائل ہو گیا تھا خالقن ایگزامپل بھی ہے نا. خلقن سے خالقن واحد اسم ہے اس کے اوپر پیش یا پیش تنوین ہوگی جیسے ابراہیم نوحن. ٹھیک ہے یہاں جیسے آیت نمبر 1 ہم نے جو دیکھی الزمر کی اللہ خالق شہین خالقو کاف کے اوپر کیا ہے اللہ خالقو پیدا کرنے والا. کیونکہ دیکھیں کاف کے اوپر پیش ہے اور یہ فائل کرنے والا پیدا کیا گیا نہیں لکھا ہوا. خلق اس نے پیدا کیا یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یخلقو وہ پیدا کیا جائے خالق پیدا کرنے والا. میں دوبارہ سے آگے تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے یہ چیزیں میں رکھیں کہ اگر واحد ہے تو پیش یا پیش تنوین آئے گی. اگر یعنی تسنیہ کس جیسے راجومینتانی. ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیا. ادھر میں ابھی نہیں سینڈ کر سکتی آپ کو پلٹاپ پہ لیکن یہ میں نے گروپ میں واٹس ایپ گروپ پہ آپ کو سینڈ کر دیے. ٹھیک ہے پھر دیکھیں اگر جمع کی صورت میں آئے گا واو نون فتح کے ساتھ الف تا نون کے ساتھ الف تنوین آ جائے گی. کیسے آپ نے ابھی نیکسٹ رکھ رہی ہوں کہ آپ نے دوبارہ سے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنے کا ویسا نا آج کا ہوگا کل کا ہوگا نیکسٹ جو آ رہا ہے تھرسڈے کا آپ نے دیکھنے کے کون سے یہ میں نے اس کے اوپر کیا ہوگا تسنیہ. ٹھیک ہے پھر دیکھیں اس کے آگے سے اگزامپل بھی آپ کو دیکھیں شاکیرانی پھر اسی طرح. اچھا فائل سب جی سینڈ کیے نا تھوڑا سا مفعول کو تھوڑا سا دیکھ لیتے. جو مفعول ہے جس پہ آپ کیسے کہتے کہ بولتے ہیں لیکن جو مفعول وہ ہمیشہ منصوب یعنی زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے یا زبر تنوین دونوں کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں. نسبی یعنی پرین ہوگی مثلاً اللہ ہا کیونکہ یہاں پہ اللہ کو انہوں نے لکھا اللہ آدم رسولن. ٹھیک تسنیہ کی صورت میں راجولینی مسلمتینی. ٹھیک ہے حالت رفی پیش کو بولتے ہیں. رفی جو ہوتا ہے پیش جر زیر اور جو بھی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے مرفوع مرفوع ہے اس کو جری کر دیا ہے منسوخ کر دیا. یہ انشاءاللہ فیوچر پڑے گی زیادہ نہیں بتا رہی صرف سمپل آپ نے یہ فعل مقول کا تھوڑا سا اتنا اتنی آپ کو یہ بتا رہی ہوں یہ ہماری بک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے بتا رہی ہوں پیش بھی ضروری ہے ہر ایک کی وضاحت یعنی ڈیٹیل اس کو بتا رہے ہیں. پہلی صورت کیا ہوگی اگر کسی میں پیر قومین کم ہے جس نے تم بس تم میں سے کوئی کافر ہے اور ایمان لانے والا ہے, کافروں فاعلوں کے بعد جو ہے مومین, کیونکہ شروع میں مین پیش آ رہی ہے اور آخری حرف سے پہلے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر جو نیکسٹ ہے سورہ صفات کی آیت نمبر 113 ہے, 113 وَمِن ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِين, اور ان دو نیکی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, محسنون. ٹھیک ہے, پھر اگلی آیت دیکھیں اسرائیل کی آیت نمبر 27 ہے, اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا کرنے والے شیطانوں کے پانی ہے, منہ آ رہا ہے نا بل زمین کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر کیونکہ یہ جمع کے لیے آ رہا ہے کیونکہ لیکن پھر بھی اس ہوتا ہے بٹ ہر اسم. جی جی بالکل 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 صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے انسان دیکھے ایک جزم نہیں ہوتا اسم, اسم آپ جتنے بھی دیکھیں گے نا آپ نوٹ کیجیے گا, نہ وہ سٹارٹ سے جزم کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے نہ اینڈ میں اس کے آ رہا ہے. جزم نوٹ کیجیے گا تقریباً سارا, کیونکہ ہم نے پڑھا یا تنوین آئے گی یا مطلب پین زبر تنوین اس طرح آ جائے گا یا پیش زبر آ جائے گا اس طرح کی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اگلا ہے ان من المجرمین, بے شک ہم جرم کی آواز گراؤنڈ نالج آ رہی ہے. جی آ رہی آواز زیادہ, ابھی کوئی شور نہیں, اٹس اوکے نو. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اتنی نیم کے بارے میں ایک فرق دیکھ لی. ٹھیک ہے نا, سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں سچویشن اس کی کون سی ہوتی ہے. شروع میں پیش والا میم ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو, آگے ہم نے پڑھا تھا پہلے زیر ہو. اب دوسرا کیا ہے, آخری حرف سے پہلے زبر ہو, میم شروع میں ہے پیش والا, تو ایسا اسم ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر کام کیا ہو. کام کیا کیا مطلب ہوتا ہے, مفعلے. فرسٹ جو کنڈیشن ہے نا وہ فائل کی ہم دیکھتے ہیں, ادھر سارے بریکٹ میں نا آپ پاس لکھ لیں. ٹھیک ہے, جو فرسٹ ہم نے جو صورت دیکھی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پیش والا میم ہے سٹارٹ میں, سے پہلے حرف پر زیر ہو تو وہ کام کرنے والا. پیچھے دیکھیں نا پیج نمبر 74 پہ آ جائے دوبارہ, کام کرنا فاعلن. ٹھیک ہے, نیچے والا کون ہے جس پر کام کیا گیا, مقبول ہو مطلب وہ نہ جائیں ڈیٹیل میں, کیونکہ جتنی سمپل چیز یاد رکھیں اتنا انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے سمجھیں. بالکل سمپل ابھی چیزیں نہیں. ٹھیک ہے, دوسری صورت جو بھی ہم دیکھی ہے, جو میں پیش والا میم ہو زبر ہو تو ایسا اس عذاب کیا ہوا. اب عذاب کیا ہوا کیا ہے, کام ہوا ہوا نا, اب عذاب دینے والا تو نہیں ہے, ٹرانسلیشن سے بھی سمجھیں گے. عذاب کیا ہوا مخون, اس پہ کام ہوا. محضرون حاضر کیا ہوا, منظرون مہلت دیا ہوا, آبجیکٹ. ویری گڈ. ٹھیک ہے, ابھی جو پہلی صورت ہم نے میم کی وہ سبجیکٹ ہے, سیکنڈ جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, منظرون اتارا ہوا. اب اس کو ہم آیات میں دیکھ لیتے ہیں, آسان ہے سبھی, میں نے ہوم ورک دیا اس لیے آپ کا آج نہیں کیا, لیکن سب سے ریکویسٹ ہے یہ لازما ہوم ورک کیجیے گا. اس میں سے ایگزامپلس میں بول رہی ہوں نا بار بار, ابھی میں نے آپ کو اس کے پکچرس بھی اور بھی سینڈ کی ہیں, اس کی حرکات کون کون سی واحد جمع اور تثنیہ بھی ہوتی ہیں, وہ اس لیے کہ آپ کو بھی سمجھا. اور یہ میم جب سٹارٹ میں آئے گا تو یہ والی حرکات ہوں گی, تو یہ سبجیکٹ زبر آتا ہے پہلے لاسٹ والے حرف سے پہلے تو وہ آبجیکٹ ہے. یہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ ایگزامپل تھوڑی سی ڈھونڈیں گے, یقین کریں. جر زیر, ٹھیک ہے, نسبی زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جر کو ہے جری زیر بولتے ہیں اور نسبی جو ہے وہ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ جی صحیح الحمدللہ, رئیس آپ کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن سب چیزیں میں رکھنا. یہ آپ نے اسے مقولا سمپل پڑھا نا, یہاں پہ صرف انہوں نے میم جو پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے, پیچھے جو میں نے ابھی جو ڈائیگرام سینڈ کی ہے نا اس میں حرکات سینڈ کی ہے, مفعول کے لیے کون سی, فاعل کے لیے کون سی ہوگی, اور اس کو واحد تثنیہ اور جمع میں اگر کیا جائے کہ تو کیا کیا ہوگا. جی اونلی وتھ میم بیش, فی الحال ابھی اس کو سمپل. جی آگے دیکھیں, اب دیکھ لیتے ہیں اشعراء نمبر 13, فلا تدعوا مع اللہ فتكون من المعذبین, بس تم اے معبود کو مت پکارو بس تم ہو جاؤ گے عذاب کیے جانے والے. معذبین یہ جمع کے لیے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن وہی بات بین آ رہا ہے. ٹھیک ہے, زیر آ رہا ہے. یہ بینا کیوں آئے گا؟ زال کو آپ بھول جائیں کیونکہ یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے, اس لیے بکیر ہے. ٹھیک ہے, نون جو ہے نا اس کو فی الحال آپ اگنور کریں گے, جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا وہ صرف ہوگا. ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. قولا انک من المنذرین, اس نے کہا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. نیم کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے, وا کے اوپر زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیے فاولائک فی العذاب محضرون, بس یہی لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی آپ کو اتنا ہی کافی تھا. ہم میں نیکسٹ میں کرواؤں گی, اگر کل میرے پاس ٹائم ہوا دس منٹ لے لوں گی, تو اس سے تھوڑا سا رکھوں گی. بائے بائے. نور علی
مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العزيز العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی لبیک اللہم لبیک جی باقی اسٹوڈینٹس کدھر ہیں سوائے تھری اسٹوڈینٹس کے ابھی تک کسی نے لبیک ٹرائی کی جی میری آواز آ رہی ہے کلاس میں جی سب آ گئی کلاس واپس آ گئی بریک سے جی الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم سٹارٹ کریں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج نیکسٹ دیکھتے ہیں ایکسپیرینس ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ ہر کوئی اس پہ نہیں اچھے کسی کا گھر بھی جائے کسی کی ایک غلط بات ہمیں کیا سیکھ اس کا اینڈ پہ پھر ڈسکس کرتے ہیں جزاکم اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
اب اگلا ٹاپک ہے احکام الیال. ابھی جو میں نے آپ کی غلطی نکالی تھی اس کو دیکھ کے اگر ہم اردو میں پڑھیں تو کیا کہتے ہیں احکام. ہمارے بہت سارے لفظ ہیں احکام اور اس طرح احسن احسن احمد احمد کہتے ہیں ہم. تو احمد الف افعال کا وزن ذہن میں رکھیں گے تو آپ ساری اپنی اردو کی جو غلطیاں وہ انشاءاللہ نکالیں گے. تو احکام اللیان پیج 85 ہے. لیان کے احکام. لیان کیا ہے؟ قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہے؟ سورت نور میں ذکر ہے. مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں زنا کاری کا یقین ہو تو اس سے علیحدگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مرد شرعی عدالت میں جا کر چار بار خود گواہی دے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ ہے, اور پانچویں بار یوں کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اگر عورت زنا کا اقرار کر لے تو شرعی قانون کے مطابق عدالت اسے سنسار کرنے کا حکم دے گی. اگر عورت انکار کرے تو اسے مندرجہ ذیل الفاظ چار مرتبہ کہنے پڑیں گے. کیا الفاظ ہیں؟ ہائی لائٹ کر لیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مرد جھوٹا ہے, اور پانچویں بار یوں کہے اگر مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس کے بعد دونوں میاں بیوی میں عدالت مستقل علیحدگی کرا دے گی. اسے شرع میں لیان کہتے ہیں. سورت نور کی آیت نمبر 6-9 ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرون هل عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی یوں ہوگی کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے, اور پانچویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, اور پانچویں بار یوں کہے کہ اگر مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے. سورت نور کی آیت 6-9 ہے. دیکھیں لیان کب نوبت آتی ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. یہاں تو اللہ رحم کرے ابھی اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی, ویسٹ میں یہ بہت بگ ایشو ہے. عام حالات میں اسلام کہتا ہے کہ کسی کی کوئی برائی دیکھو تو خاموش رہو, سمپل سا قانون ہے. یہی حکم کسی کا زنا دیکھ کر بھی ہے, خاموش زبان بند. جب تک کسی کو اعلانیہ کھلے عام ایک بڑی جماعت کے دوران زنا کرتے نہ دیکھے زنا کی حد بھی نہیں لگتی. بالکل نہیں بولنا, خاموش. کسی کی ماں بہن بیٹی بھائی کسی کے شوہر کا کوئی اسکینڈل نہ اچھالو, کسی حکمران کا کسی لیڈر کا کوئی شوشہ نہ بناؤ, ختم. دیٹس اٹ. اگر بولے اور تم چار گواہ نہ لا سکے تو تمہیں 80 کوڑے پڑیں گے. یہ حد قذف کہلاتی ہے. اب عام حالات میں کوئی کسی کو دیکھ سکتا ہے, ایک شخص نے دیکھا اور جب اس کے گواہ نہ لا سکا تو اس کو 80 کوڑے پڑے, حالانکہ وہ سچا تھا, حکمران کو بھی پتا ہوتا ہے. لیکن اسلام نے چیک 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 لگا دیے کہ کوئی ایسے ہی نہ اٹھ کر اسکینڈلز کھڑے کریں. بھئی تم اپنے کام سے کام رکھو, خود ہی دیکھ لیں گے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو عین زنا کی حالت میں دیکھے, اب وہ کیسے چپ کرے اور جا کے باہر بولیں گے تو 80 کوڑے ان کو پڑ جائیں گے. اب ایسے مرد کے ساتھ رہنے کو دل نہیں کرتا, ایسی عورت کے ساتھ رہنے کو دل نہیں کرتا. تو اس طریقے میں پھر دونوں کو حق ہے کہ وہ دوسرے فریق کے لیے کورٹ میں جا کر یا قاضی کے سامنے جا کر یہ ساری قسمیں جو بھی آپ کو بتائی ہیں یہ کھائیں گے, تو پھر ان کے اندر جدائی ہو جائے گی. بات واضح ہے؟ یعنی حد سے بڑے ہوئے حالات میں ایسی چیز ہوتی ہے, عام طور پہ اس کی نوبت نہیں آتی. اب لیان ہوا تو کیا ہوگا؟ لیان کا لفظ اصل میں لعنت سے ہے, یعنی اپنے اوپر اللہ کے غضب کے ساتھ اگر جھوٹ ہے تو لعنت مانگتے ہیں. اس کو لیان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک بندہ اپنے اوپر اللہ کی لعنت لیتا ہے اگر وہ جھوٹا ہو, تو اس لیے اس کو لیان کہتے ہیں. اور لیان باب افعال سے دو کے بیچ میں, لعنہ سے لیان, دونوں اپنے بارے میں لیتے ہیں. اسی لیے پھر کہا کہ ایسی جگہ رہنے کو دل نہیں کرتا تو پھر یہ طلاق کی ایک قسم ہے, لیکن بڑی انتہائی قسم ہے. کیا ہوگا؟ لیان کے بعد مرد سے حد قذف ساقط ہو جاتی, یعنی مرد اپنی بیوی کے ساتھ اگر یہ معاملہ دیکھے تو اب اس پہ پھر تہمت نہیں لگے گی, یعنی اس کا کفارہ ہو گیا. اور عورت سے حد زنا ساقط ہو جاتی ہے اگر مرد اپنی بیوی کے بارے میں کہے. یہ آگے لکھ لے جملے ورنہ سمجھ نہیں آئے گا. یعنی لیان کے بعد مرد سے حد قذف کب ساقط ہوگی؟ جب مرد اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے. اور بیوی سے حد زنا ساقط کب ہوگی؟ جب اس کا شوہر اس پہ لگاتا ہے، یعنی پھر وہ جو عام طور پہ سزا تھی زنا کی وہ ختم ہو جائے گی، بس ان کا گھر ختم ہو جائے گا. لیان صرف شرعی عدالت کے روبرو ہی ہو سکتا ہے، یعنی گھر میں بیٹھ کر خاندان کے سامنے یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا. لیان سے پہلے قاضی کو مرد و عورت دونوں کو اعتراف جرم کی ترغیب دلانی چاہیے. اگر دونوں میں سے کوئی بھی اعتراف جرم نہ کرے تب لیان کروانا چاہیے، یعنی اگر وہ اعتراف کریں گے تو بھلا کیا ہوگا، جو اعتراف کرے گا اس کے اوپر زنا کی حد لگے گی، یا گھر ٹوٹے گا یا کہہ لیجیے جان جائے گی، کیونکہ شادی شدہ زانی اس کے لیے رجم ہے. تو پھر یہ لیان آسان حل ہے حد سے بچنے کا، یعنی گھر ٹوٹ گیا نا لیکن مرد پھر رجم یا سٹوننگ ٹو ڈیتھ سے بچ جائے گا، اور عورت کے ساتھ بھی سیم بات ہے. ذاتی علم کی بنا پر قاضی مجرم پر حد نہیں کر سکتا جب تک گواہی نہ ہو، یعنی خود سے کوئی نہیں کہہ سکتا میں اس کو کر دوں جب تک خود گواہ شوہر یا بیوی آ کر عدالت میں یہ مقدمہ نہ پیش کرے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے کہ پولیس نہیں پکڑ سکتی ایسے کیسز کو، یہ جب تک خود نہ عدالت کے سامنے لائے جائے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ہلال ابن امیہ قذف امراته عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریک ابن سحمہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ او حدا فی ظہرک فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا را احدنا علی امراته رجلا ینتلک یلتمس البینۃ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اب آپ پڑھیں وہی لفظ دوبارہ، البینۃ و الا حد فی ظہرک فقال ہلال والذی باسک بالحق انی لصادق فلینزلن اللہ ما یبری زہری من الحد فنزل جبریل وانزل علیہ والذین یرمون ازواجہم، وہ یہ جو اوپر ہم نے پڑھی ہے، فقرا حتی بلغ ان کان من الصادقین فجا ہلال فشہد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یا پڑھیے گا، ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب فہل منکما تائب ثم قامت فشہدت فلما کانت عند الخامسۃ وکفوها وقالوا انها موجبۃ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فتلقت ونقصت حتى ظننا انها ترجع ثم قالت لا افسح قومی سائر اليوم فمدت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھیں گے آپ سب بھی، اب سروہا فائن جات بھی اکھل العینین سابغ الیتین خدلج الساقین فہو لشریک ابن سمحا فجات بھی كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا مدى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیوی پر شریک بن سمحا کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی، یعنی یہ کوئی اور صحابی تھے جن کا نام شریک بن سحما کے ساتھ. کیا ہلال بن امیہ کا نام پڑھ کر آپ کو کوئی اور ان کی وجہ سمجھ آئی؟ وہ تو امیہ تھے. شاباش، یہ وہ تین میں سے ایک ہے جن کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی. اب آپ دیکھیں ایک طرف ان کا کتنا اعلیٰ مقام ہے. اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی کیسے آزماتا ہے، کہ ایک طرف تو یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے پھر توبہ قبول ہوئی، اور یہ واقعہ لگتا ہے اس سے پہلے کا ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. ہلال بن امیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیوی پر شریک بن سحمہ کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ لاؤ یا تمہاری پیٹ پر حد نافذ کی جائے گی. ہلال بن امیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھے تو کیا وہ گواہ تلاش کرنے چلا جائے؟ یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو بلائے پھر دکھائے. ہلال بن امیہ نے عرض کی، ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں سچا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور ایسی آیتیں نازل فرمائے گا جن سے میری پیٹ کو حد سے بچا لے گا. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے. وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں سے لے کر اگر وہ سچا ہے، یعنی آیت پوری جو پر ہم پڑھ چکے سورت نور کی 6-10، یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت ہلال رضی اللہ عنہ آئے اور لیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایک جو جھوٹا ہے توبہ کر؟ کسی نے توبہ نہ کی اور عورت لیان کے لیے کھڑی ہو گئی. اس نے 4 مرتبہ گواہی دی کہ مرد جھوٹا ہے اور 5ویں مرتبہ گواہی دینے لگی تو لوگوں نے اسے روکا کہ 5ویں گواہی اللہ کے غضب کو واجب کرنے والی ہے، لہذا اچھی طرح سوچ لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، عورت رک گئی اور ہچکچانے لگی. ہم نے گمان کیا کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گی، لیکن اس نے کہا، میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوا نہیں کرنا چاہتی، اور 5ویں گواہی دے دی، یعنی اگر مرد سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا دھیان رکھنا، اگر اس کے ہاں سرمگی آنکھ والا، یعنی سرما لگی ہوئی آنکھوں والا بچہ، موٹی پیٹھ والا اور بھری بھری پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہوا تو شریک کا ہوگا، یعنی وہ مشابہت تھی اس شخص کی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. بچے کی پیدائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کی کتاب کا قانون لیان نہ ہوتا تو میں اس عورت پر حد جاری کر دیتا. اسے بخاری نے روایت کیا. کون تھے اتنے عظیم صحابی؟ بیوی زانیہ نکلی، یعنی اللہ کے نبی کو اتنا دکھ تھا کہ اتنے نیک مرد کی ایسی بیوی ہے کہ جو زنا کر کے پھر مرد کے سامنے 5 قسمیں بھی کھا لیں. اور آپ نے دیکھا کہ 5ویں قسم سے پہلے وہ تھوڑا سا ڈری ہے، لیکن اس کو یہ تھا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا کہ میں نے زنا کیا تو میرا خاندان رسوا ہوگا. آج بھی بہت سارے لوگ صرف لوگوں کے ڈر سے ایسی چیزوں کو، حرام کو حلال بنا کے جیتے ہیں اور اس کو کنفیس نہیں کرتے. تو بہرحال یہ اس چیز کا واقعہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی میں اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ پھر اس کا لیان کے ذریعے الگ کر دیا جائے گا. اب کیا ہوگا لیان کے بعد؟ ظاہر ہے کہ زنا تو ہوا، اب لیان کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ لیان کے بعد پیدا ہونے والا بچہ باپ کی بجائے ماں سے منسوخ کیا جائے گا، یعنی باپ کا نام چلا گیا اس بچے سے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن بین رجل وامرأته فانتفع من ولدها ففرق بینهما والحق والولد بالمرأة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد اور عورت میں لیان کروایا. مرد کہنے لگا، عورت کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ میرا نہیں ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لہدا لہدا کر دیا اور بچے کا نسب عورت سے لگا دیا. اسے بخاری نے روایت کیا. ظاہری بات ہے زبردستی کسی دوسرے کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، تو کیا پتہ چلا کہ ایسا بچہ جس کو باپ انکار کر دے کہ یہ میرا بچہ، پھر اس کی نسبت ماں پہ چلی جائے گی. لیان کے بعد الگ ہونے والا مرد اور عورت دوبارہ کسی صورت میں نکاح نہیں کر سکتے. اس کو ہائی لائٹ کر لے، شوہر بیوی کے الگ ہونے کی انتہائی شدید صورت لیان ہے. آپ کہہ سکتے کہ لیان طلاق کی ایک صورت ہے. سرکمسٹانسز آپ نے پڑھ لیے، جہاں بیچ میں زنا اور بے حیائی اور بدکاری ہوگی اور اس کے بعد نہ رجوع ہے نہ دوبارہ نکاح ہے، یہ بس اب ختم، بالکل اس کے بعد کبھی بھی آپس میں ساتھ نہیں رہیں گے. ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال حضرت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمدت السنۃ بعد فی المتلاعنین ان یفرق بینہما ثم لا یجتمعان ابدا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر اور ان کی بیوی کے لیان کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. تب سے آپس میں لیان کرنے والے مرد اور عورت کے بارے میں یہ سنت جاری ہو گئی کہ وہ دوبارہ کبھی نکاح نہیں کر سکتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. بات سمجھ آتی ہے نا؟ آگے دیکھیں، لیان کے بعد ماں کی طرف منسوب کیا جانے والا بچہ ماں کی وراثت حاصل کرے گا اور ماں بچے کی وراثت حاصل کرے گی، یعنی باپ کی وراثت سے بھی وہ چلا گیا. لیان کے بعد مرد جو عورت کو زانی کہنے والے پر حد جاری ہوگی. یہ دیکھیے کتنا کنٹرول ہے سوسائٹی پہ کہ لیان ہوا، سارے معاشرے کو پتا چل گیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اس طرح بولا ہے، لیکن کوئی اس عورت کو یا مرد کو زانی نہیں کہہ سکتا. اگر کہے گا تو حد قذف اس پہ لگے گی. یہ سوسائٹی چاہتی کنٹرول یور ٹنگ. میں کہتی ہوں اگر ہم اپنی زبان کو دن میں تین چار منٹ تک پکڑ کے رکھے نا کہ تم نے نہیں بولنا. ہر جملہ بولنے سے پہلے سوچیں کہ اس کی ضرورت ہے. کیا میرے جملے سے کسی کا دل خوش ہوگا؟ کیا میرا یہ جملہ سن کر کوئی خوش ہو جائے گا؟ کوئی دعا دے گا؟ کسی کا دل جلانا ہے تو چپ رہو. آپ دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ مسائل ہمارے اپنے ختم ہو جائے زندگی کے اگر ہم بے کار بولنا چھوڑ دیں. بے تکا بولتے ہیں بس, اپنے اندر کی بڑاس نکال کے اگلے کو جلاتے ہیں اور نفرت لیتے ہیں, بغض لیتے ہیں, بد دعائیں لیتے ہیں. لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے اگر آپ کے جملے کڑوے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ خون کے رشتے کیوں نہ ہو, جب ہم کسی کو غلط جملہ بولتے ہیں جس کی تک کی کوئی نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ اس کی دل سے گئے. نوکر ماسیاں بچاری نہیں بول سکتی. آپ اٹھتے بیٹھتے ٹوکیں گے نا, ایسی ہے, سست ہے, فلاں ہے, گندی ہے, مندی ہے, بولے گی نہیں, لیکن آپ سے محبت نہیں کرے گی. یہ یاد رکھیے. تو محبت لینا بڑی چیز ہے کہ لوگوں سے صرف اپنا روپ جمانا بڑی بات ہے. اس لیے خاموش رہنا بہتر ہوگا. لیان کرنے والے مرد اور عورت کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کو ولد الزنا یعنی حرامی کہنے والے پر بھی حد جاری ہوگی. ہے یہ کنٹرول یہ سوسائٹی کا ہمارے آج؟ یہ سوسائٹی اسلام چاہتا ہے؟ یہ بن گئی, آپ دیکھیے آپ دنیا کے بہترین لوگ بن جائیں گے. کہ آپ نے بولنا نہیں ہے کسی کے معاملے میں. ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہم قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ولد المطلعینین انہ یرث امہ وترثہ امہ ومن رماہا بہ جلید ثمانین ومن دعاہ ولد زنن جلید ثمانین. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے لیان کرنے والوں کی اولاد کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ ماں اولاد کی اور اولاد ماں کی وارث ہوگی. اگر کوئی عورت کو زانیہ کہے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے, اور جو اولاد کو بلد الزنا یعنی حرامی کہے گا اسے بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے. اسے احمد نے روایت کیا. عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یاد رکھیے اسلام نے جن چیزوں کے تحفظ کی قسم کھائی ہے نا اس میں ایک عزت ہے. آپ ایک کڑوا جملہ بول دیتے ہیں نا آپ اگلے کی عزت کو تار تار کرتے ہیں. کوئی کسی کو قتل کرے تو 10 لوگ اس کو برا کہیں گے, لیکن ہم بے عزتی کرتے ہیں. چھوٹا سا جملہ آپ کہ صرف دل کی تسکین ہوئی ہے, اگلے کی آپ نے عزت ہاتھ میں دے دی. یہ چیز سکھا رہی ہے کہ آپ کسی کی عزت نہیں ختم کرے. گھر ٹوٹ گیا, بچہ باپ کے نام سے محروم ہو گیا, کبھی دوبارہ وہاں شادی نہیں اب ہونی, سمجھ گئے نا, لیکن آپ اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے. اگر اس بات پہ آج عمل کریں نا کہ آپ کی عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آپ کا خون, تو یقین کریں جو راہ جاتی ہمارے ملکوں میں لڑائیاں اور راہ جاتا ایک دوسرے سے بیر پڑا ہو نا, یہ ختم ہو جائے. ہم اس بولتے ہوئے سوچتے ہی کوئی نہیں, واللہ ہی نہیں سوچتے. چھری پکڑتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے کدھر سے پکڑنی, اپنے ہی نہ ہاتھ کٹ جائے, اگلے کو نہ کاٹ دیں, یہ فروٹ کٹ رہا ہے کہ گوشت کٹ رہا ہے, لیکن ہم اپنی زبان کی چھری چلاتے ہوئے قطن نہیں سوچتے. اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بغیر انسان کو کبھی بھی وہ سچی خوشی نہیں ملتی. تو لہٰذا یہاں یہی بات کر کے بتا دیا کہ اتنا کچھ ہو گیا لیکن آپ نے زبان سے خاموش رہنا ہے. اور مرد اور عورت کے درمیان جب تک لیان نہ ہو تب تک بچہ باپ ہی کی طرف منسوب ہوگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولد للفراشی وللآہر الحجر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ بیوی کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے. اسے نسائی نے روایت کیا. یعنی جس کے ساتھ اس کا زنا تھا اس کو پتھر مار کے ختم کر دو. باپ کا نام نہیں ملے گا تو بچہ بس پھر ماں کا اور ماں بچے کا رہے گی. تو یہ تھے کچھ مشکل احکام تھے. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس پہ پوچھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے مشکل حالات میں کسی کو نہ ڈالے کہ ایسی ایسی نوبت آ جائے. جی کوئی سوال نہیں ہے, الحمدللہ. اللہ نے چاہا تو کل ہم اس بک کو پورا کریں گے. کل ہم اس میں سے اوور آل پورے ٹاپک کو ایک لیکچر کی اور صورت میں شروع کا جو انٹرو کو بھی دیکھیں گے. تو آپ لوگ اپنی دوستوں کو لائیے بلائیے. جی یہ سوال ہے ان کا کہ اگر کوئی شوہر زنا کرے اور وائف کو پتا ہو پھر بھی وائف اس کے ساتھ رہتی ہے سب بھول کر, تو اس کا اجر وائف کو دیں گے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے اجر کی بات نہیں ہے, یہ درست طریقہ ہی نہیں ہے. اتیجیبات الاتیجیبن, ایک عورت اپنے مرد میں زنا دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ رہتی ہے, اٹس ناٹ الاؤڈ. حتیٰ کہ نمازی بے نمازی کا پیچ نہیں لگتا, تو یہ تو بڑی بات ہے. اب آپ کہتے ہیں کیا کریں اس مرد کو, چھوڑ دیں, گھر میں رہتے ہوئے تعلق کاٹے. وہی چیز جو آپ کو شاید اس پوری ٹاپک میں ایک جگہ ڈسکس ہوا تھا کہ نان مسلم اور مسلم والا پھر تعلق آئے گا. مرد زانی ہے, گندے تعلق ہے, عورتوں سے تعلقات ہے, باتیں عورت کو پتہ لگ گیا, اب باہر کیا کرے, نہ لیان کرا سکتی ہے, نہ اس کو ہاتھ لگوائے گی, کوئی اس کا تعلق توڑنے کو نہیں ہے. گھر میں رہتے ہوئے اس کو ٹائم دے, بیوی نہیں بنے گی اس کی, صرف اس کے ساتھ بس ضروریات کا تعلق ہوگا اور اس کو ٹائم دے گی. اگر وہ اصلاح کرے حتی یسمع کلام اللہ, اس مہلت کے دوران اگر وہ توبہ کر لیتا تو پھر نو پرابلم ایٹ آل. لیکن اگر وہ مرد ڈٹائی سے اسی کام پہ, عورت کو فوراً سے پہلے ایسے مرد کو چھوڑ دینا چاہیے, ورنہ دن بدن فتنہ بڑھے گا. سیم چیز مرد کے ساتھ بھی ہے, عورت کا ہے تو مرد کا بھی یہی معاملہ ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس میں ثواب ہے, ہمارے کلچر میں کہتے ہیں ایسے گندے مردوں کے ساتھ رہنا صبر ہے, یہ صبر نہیں ہے, یہ آپ اسلام سے دوری کی وجہ سے ایسا سوچتے ہیں, ثواب نہیں ہوگا, اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. اور دیکھیے ایک اصول یہاں سے سمجھیے, اگر انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے تو آپ اس کو سمجھ لیں, ہم جب تک غلط کام کرنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وہ غلط کام نہیں چھوڑیں گے. اس کا تعلق صرف شوہر بیوی سے نہیں ہے, سوسائٹی میں آپ کوئی کام غلط سمجھتے ہیں, آپ کہے کہ میں نے اس میں حصہ دار نہیں بننا, میری بلا سے آپ یہ کر رہے ہیں, میرا آپ سے تعلق نہیں, آپ کہہ کر آئیں, بول کر آئیں, آپ اپنے عمل سے بتائیں, پانچ سال میں جو کام نہیں ہونا وہ ایک سال میں ہو جائے گا. ہمارے اسلام آباد سیریز میں جو بھی سفر تھا رستے کا, تو اس میں ایک ٹاپک میں بڑی کھل کے اس پہ بات ہوئی کہ یہ سوسائٹی کے غلط کام ختم کیوں نہیں ہو رہے, یہ ہمارے خاندان والے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے, یہ ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, ہم نہیں برا کام چھوڑتے, اچھے بھی کرتے ہیں برے بھی چھوڑتے نہیں ہیں. جو لوگ اچھے کام میں بھی ساتھ دے اور برے میں بھی ساتھ دے, وہ دوسروں کو ڈیلے کر رہے ہیں, اس کا پروسیس ہدایت کا رک جائے گا. آپ برملا بولے, پیار سے بولے, لکھ کے بولے, اپنے عمل سے بولے, ساری دنیا آپ سے روٹتی ہے, آپ کو برا کہتی ہے, یہی تو اللہ چاہتا ہے آپ سے. آپ کر کے دیکھیے, آپ دیکھیے اگلے موقع پہ وہ حالات نہیں ہوں گے. ہم یہ جو خاموش گونگے شیطان بن کر ساتھ چلتے ہیں, اس سے ہماری اپنی بھی عزت نہیں رہتی, اللہ بھی کہے گا یہ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور جا کے گناہ کے بھی کام کراتے ہیں. تو لہٰذا بی کلیئر, اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے. ہم لوگوں سے عزت چاہتے ہیں, کبھی کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا, آپ لوگوں سے مال چاہتے ہیں نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ اس لیے رہتے ہیں, نہیں اب گھر ٹوٹ گیا تو پھر بچوں کا کیا ہوگا, کھائیں گے کہاں سے, ہے کہ نہیں کوشچن. بہت ساری عورتیں حرام کی زندگی بسر کرتی ہیں, گندے مردوں کے ساتھ رہتی ہیں, گھر نہیں چھوڑتی, کیوں, کہتی ہیں کیا بنے گا, کچھ نہیں بنے گا, وہ رزاق ہے. آپ چھوڑ کے تو دیکھیں اس مرد کو بھی ہوش آئے گی, ایک دفعہ مرد کو کہہ دیں میں تو میں چھوڑ رہی ہوں, اس کا بھی گھر بنا ہوتا ہے. اور میں نے ایسے پریکٹیکلی سٹیپس دیکھے ہیں لوگوں میں, جو ہی عورتوں نے جرت کر کے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ پھر اس سال میں نہیں رہوں گی, مرد ٹھیک ہو گئے, بلکہ زیادہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, گھر نہیں ٹوٹتے. اور ساتھ رہتے تو روز ڈانٹ کھاتی ہیں, روز وہ دھمکیاں دیتے ہیں. تو کبھی غلط کوئی پر نہ رہے, اپنی زندگی کا اصول بنا لے, جس طرح ٹھیک کام کرنے کا اجر ہے نا, اس طرح غلط کام سے رکنے کا اجر ہے. غلط بھی مانتے تھے اور ٹھیک بھی کرتے رہے, کبھی بھی زندگی میں آپ کے ایمان نہیں آئے گا. امید ہے کہ بات کا فائدہ ہوا ہوگا. جی ایک اور سوال اس سے بھی سیریس قسم کا آ گیا ہے کہ اگر مرد شراب پی لیکن زنا نہ ہو, باقی اور کوئی خرابی نہ ہو, تو عورت کیا کرے, بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں. سیم سوال ہے, یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی شراب پی اور کوئی غلط کام نہ کرے. حدیث میں آتا ہے شراب کے ام الخبائث ہے, شراب کے ساتھ نماز تو نہیں ہوگی, جس وقت نشے میں دھوتے وہ نماز نہیں پڑے گا. تو یہ غلط فہمی ہے سسٹر آپ کی کہ کوئی شراب پیتا ہے کچھ غلط نہیں کرتا. مان لیجیے آپ زنا نہیں کرتا لیکن اور خرابیاں, نماز نہیں ہے, اب ایک نمازی عورت ایک بے نمازی مرد شراب پی کے سو رہا ہے, آپ کہتے ہیں ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس اے بگ ڈیل, کیونکہ طلاق کا موضوع, اس لیے میں کھل کے بات کر رہی ہوں. ایک عورت نمازی اور مرد بے نمازی, اور عادتن اور کہہ کر کہتا ہے مجھے نماز نہیں پڑھنی, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, یہ بھی طلاق ہے. آج دیکھیے اس پیغام پہ لیجیے, آدھے سے لوگوں کی طلاقیں ہوں گی, لیکن چونکہ ہم آئیڈیل حالات میں نہیں ہے. آئیڈیل سوسائٹی ہوگی, عدالت کے پاس عورت جائے گی, یہ بے نمازی میرے پلے پڑ گیا, اچھا عدالت مرد کو بلائے گی, مہلت دے گی, اتنا وقت ہے نمازیں شروع کرو, نماز پڑھو کرو, اچھا ٹھیک ہے, اس کے دوران وہ چیک کرے گی ان دونوں کو, ٹھیک ہو گیا, اٹس فائن, گو ہیڈ. توبہ تو ہر وقت اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے. اگر وہ مرد کہتا نہیں پڑھنی نمازیں, عدالت کٹے گی, چلو بھاگ جاؤ پھر, چلو تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں. لیکن یہ ہماری سوسائٹی اس وقت پلیوٹیڈ ہے. آج آپ اس قانون پہ لے لیجیے, واللہ ہی 80% گھر ٹوٹ جائیں گے. کہیں مرد نمازی ہیں تو عورتیں نہیں ہیں, عورتیں نمازی ہیں تو مرد نہیں ہیں. کبھی ایک کا تعلق خراب ہے تو مرد شراب پیتا ہے, عورت کیسے مرد کے ساتھ قطعاً نہیں تعلق رکھنا چاہیے, بلکہ اس کو گھر میں رہتے ہوئے الگ کرے اپنے سے. اور جس حد تک وہ اس کے ساتھ رسک لے سکتی ہے وہ لے, اور آپ دیکھیے اگر رسک لیں گے تو شراب چھٹے گی, ورنہ 20 سال آپ اس مرد کو شراب پینے پہ مجبور کرتے ہیں. اس کا گھر بنا ہوا ہے, بیوی اس کی خدمت کر رہی ہے, چلو ٹھیک ہے. یہی تو غلط طریقے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہماری سوسائٹی میں ایک تیسری قسم کی جنریشن پیدا ہو گئی ہے نا, کہ جو بچے پھر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر, یہ دونوں سوال بہت اچھے تھے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال اگر ہیں تو آپ لوگ بھیج سکتے ہیں پہلے سے, کل چونکہ آخری سیشن ہے اس سیریز کا.
کامن معاملہ آتا ہے شک والا, بیوی یا تو بہت زیادہ شکی ہو اور شوہر یا تو بہت زیادہ شکی ہو, اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے کہ یا تو الگ ہو جائے کہ جب شک ہٹانے کی کوئی بنیاد ہی نہیں بن رہی ہے.
دیکھیے شک کو دور کریں. آپ دیکھیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو شک پڑتا ہے کہ گھر میں چور آ گیا, فٹافٹ جا کے دیکھ لیں. اور یہاں بیٹھے ڈریں گے آ گیا تھا کدھر, اب اندر آ جائے گا مجھے مار دے گا. آپ رہ کر بھی یہاں بیٹھ کر بھی خوش نہیں ہوں گے. شک دور کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. مرد کے سامنے مرد کی باتیں, عورت کی بٹھا کرو, کس پہ شک ہے, کیا کرے گی, کدھر جاتی ہے, کدھر جائے گا, شک کو کلیئر کر لیں تو انشاءاللہ معاملہ نہیں بگڑے گا. لیکن مزید شک کے اندر رہ کر مزید شک کا ذریعہ بننا یہ درست نہیں ہے. تو لڑکیوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے اور لڑکوں کی بھی, کہ اگر دوسرے ساتھی پہ کسی قسم کا شک ہے, بیٹھ جاؤ میاں صاحب, بات جب تک نہیں کھلے گی جب تک یہ آپ میری بات نہیں دور کرتے, ختم. آپ دیکھیں گے بی کلیئر, ہم کمیونیکیٹنگ نہیں ہوتے, ہم سب سے بات کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے نہیں کرتے. پھر سیدھی سی بات ہے, آپ بیٹھے مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے, مجھے آپ کا یہ عمل نہیں اچھا لگا, مجھے ڈاؤٹ آ رہا ہے, میری مدد کریں آپ. اور ان کو بھی پتا چلے گا کہ یہ بات کر رہی ہے, اور سیم یہی بات مرد عورت کے لیے کرے گا. بات باہر جاتی نہیں ہے, خود درست کر لے حالات تو دوسروں کو بیچ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن چونکہ ہمارا سیٹ اپ ایسا ہے کہ ان باتوں کی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, شک کا پھر تجسس ہے, پھر چیزیں دیکھنا, ٹیلی فون چیک کرنا, ای میلیں کھولنا, وہ ایک برائی کی اور برائیاں بنتی ہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی پہ شک ہے تو پھر بھی اس کی ای میل نہیں کھول سکتے, آپ اس کا بند خط نہیں کھول سکتے. کلیئر بات کر سکتے ہیں کہ آپ کھولیے, غلط طریقہ یہ, اٹس ناٹ فیئر. اسلام کہتا ہے جس نے کسی کی مرضی کے خلاف اس کا خط میں جھانکا اس کی آنکھ پھوڑ دو. ایک بات ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کا ای میل آپ کے میاں کو پتا ہے, آپ کا پاس ورڈ, اٹس فائن, آپ کا فون وہ یوز کرتے ہیں, آپ کا اٹس اوکے, نو پرابلم. لیکن اگر وہ کہہ دے کہ بھائی کوئی چیز چھپائے آپ سے تو چھپائیے, پھر طریقہ کچھ اور اختیار کر. اسی لیے بعض دفعہ پھر چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں اس سے بڑی بڑی چیزوں میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہتی ہیں کہ استاد جی ہم جو ان میرٹ ہیں ہمارے لیے تو آپ کا لیکچر بونس ہے, مطلب اپنی اصلاح کے لیے. وہ کہتی ہے واقعی سچ بات ہے, میں اسلام آباد میں تھی, کل نہیں پرسوں کا تھا, تو ایک سسٹر بعد میں آئی, وہ ٹاپک ہی ایسا تھا کہ جس میں پوری اصلاح تھی نا گھر کی. تو ایک ینگ بچی جو بالکل ان میرٹ ہی ہوگی کہہ لے یا بالکل سٹارٹنگ, تو کہنے لگی کہ میں نے بہت ٹھیک وقت پہ آپ کا لیکچر سنا, یعنی کہ میں تو اپنی زندگی کے شروع میں ہوں تو میں انشاءاللہ وہ غلطیاں نہیں کروں گی. تو اس کی ماں بھی ساتھ تھی, تو میں نے کہا آپ کو وہ نہیں کرنا جو آپ کی امی نے کیا, مطلب بچیوں کی تربیت اور اس پہ اصلاح پہ تھی. تو صحیح بات ہے کہ جو جتنا زیادہ جلدی کی چیز سنے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا. جی اب آپ کی باری ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
یہ بیان کے حکم میں تھا نا کہ ماں بچے سے وراثت حاصل کرے گی, یعنی بچہ ماں سے کرے گا اور ماں بچے سے وراثت حاصل کرے گی, اس کا کیا مطلب؟
یعنی بچہ اگر بڑا ہوا, جوان ہوا, اس کے کچھ مال اسباب ہیں, اس کا سب کچھ ماں کا ہوگا. پھر جیسے ماں کا باپ کا 1616 ہوتا ہے نا, وہ اس کا نہیں ہوگا, وہ ماں کو مل جائے گا. اور اگر ماں پہلے مر گئی تو جو ماں چھوڑے گی وہ بچے کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے سوال لکھا ہے, واٹ اباؤٹ پراپرٹیز اگر وائف کے نام پہ ہو آفٹر طلاق. ہاں جی, یہ بھی ایک بہت ایشو ہے کہ پہلے تو محبت پہ ہم ساری جائیدادیں بیویوں کے نام پہ لگاتے ہیں, کبھی انکم ٹیکس بچانے کے لیے لگا دیتے ہیں, کبھی ہم امپریس کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں, ایسے ہی ڈال دیتے ہیں. اب کیا کریں, طلاق ہو گئی تو کیا وہ پراپرٹیاں بیوی کی ہیں؟ تو یہ جب نام لگایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت پوچھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیپر ورک کے لیے کہ آپ نے یہ چیز مجھے دے دی ہے. اگر آپ ان کو دے چکے ہیں تو طلاق کے بعد واپس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, پھر یہاں وہی بات ہے, بی کلیئر ان رشتوں میں, بی اوپن اینڈ بی کلیئر. ہم یہ جو بات نہیں کرتے اور دلوں میں رکھتے نا, یہ گندگی پیدا کرتی ہے. جی
جب وہ قابل نہ ہو تو ایک سال میں ہو رہا, اگر وہ علاج نہ کروانا چاہے
تو پھر چھوڑ دیں اس کو, پھر تو ایک سال سے پہلے ہی چھوڑ دیں,
کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
چھوڑ دیجیے, یہ تو ظلم اتنا عام ہے, آپ کو کیا اندازہ ہے کہ کتنا ظلم ہے. فوراً سے پہلے چھوڑ دیں ایسے مرد کو, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ عورت کو رکھے. باقی عورت رحم کھاتے ہوئے اپنے جذبات پہ قابو پاتی ہے, پھر ایسی عورت کے بھی حالات ہیں نا, اس کا اپنا کیا اسٹیٹس ہے, وہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے اور وہ جیسے گناہ میں جا رہی ہے, اس کے خیال میں دوسرا مرد کوئی آ جاتا ہے تو پھر اس کو گناہ. لیکن اس کو نہیں فیل ہوتا اور وہ مرد کہتا ہے میرے ساتھ رہو چلو آپس کی معاملہ فہمی ہے اٹس فائن. میں ایسے کپل کو جانتی ہوں, شادی ہوئی, شادی کے بعد مرد اس قابل نہیں تھے یا جو بھی ان میں کمزوری ہو گئی, قصہ مختصر بات باہر نہیں تھی, بعد میں جب کچھ سال گزرے تو تھوڑی تھوڑی بات باہر نکلی. جب بات باہر نکلی تو لڑکی کے جو ماں باپ یا بھائی بہن تھے انہوں نے مجبور کیا لڑکی کو کہ تم اس سے طلاق لو. مرد خود کہتا تھا کہ تم میری وجہ سے زندگی برباد نہ کرو, لیکن آپس میں محبت تھی یا نرم گوشا تھا. وہ لڑکی اتنی تھی وہ کہتی تھی کہ مجھے نہیں جانا. یقین کریں کہ اخیر وہ گیو اپ کر کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اگر میرے گھر والے بھائی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. یعنی اٹ واز ویری کلوز ٹو ڈائیورس کہ اس نے بھی ذہن سیٹ کیا کہ جب میرا میاں بھی مجھے اب کہہ رہا ہے کہ بھئی تم اس چیز میں آگے بڑھو گھر والے بھی نہیں. اللہ کے حکم سے میریکلس قسم سے آپ دیکھیے اس عورت کو پریگنینسی ہو گئی. آج بھی اس کی بچی میرا لب تو جوان ہونے والی ہے. کہتی ہمیں نہیں پتا اللہ نے کیسے دی, لیکن وہ ایک بچی آئی گھر بچ گیا. تو یہ سرکمسٹانسز پہ ہوتا ہے کہ عورت کتنی اس چیز کی طلب محسوس کر. چلیے پھر کل کافی ہے باقی چیزیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت